نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم اني اسالك العافية في الدنيا والآخرة. ہمارے پیارے آقا دو جہاں نبی پاک شفیع مذنبین رحمۃ العالمین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا امت کو سکھائی، اللہم انی اسألوک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ پاک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألوک العافیۃ، کس چیز کا سوال کرتا ہوں؟ عافیت کا. اور آگے کیا فرمائے؟ دنیا اور آخرت. عافیت فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا میں بھی تجھ سے عافیت چاہتا ہوں اور آخرت مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہاں پر بھی میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. اب عافیت کیا چیز ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے، عافیت کیا چیز ہے، اور دونوں جہاں کی عافیت مانگی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اگر مثال کے طور پہ دنیا میں اگر کسی کو عافیت مل بھی گئی، چین، سکون، راحت، عزت، دولت، پیسہ، شہرت وغیرہ ساری چیزیں، کوئی غم کوئی تکلیف اس کو نہیں ملا، لیکن اس کے اعمال اللہ کی مرضی کے حساب سے نہیں تھے، تو پھر موت کے ساتھ ہی اس کی جو سختیاں ہوں گی برزخ کی، جان کرنے کی تکلیف، عذاب قبر اور دوسرے معاملات اس کے پھر بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. تو پتہ چلا دنیا کی تو اس کو عافیت حاصل ہو گئی، لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی تھی وہاں اس کو عافیت حاصل نہیں ہوئی. اس کو تو پتہ یہ چلا کہ عافیت دنیا کی بھی مانگنی چاہیے، اللہ دنیا میں بھی مزے سے رکھ، ہمیں عافیت سے رکھ، کوئی پریشانی نہیں، اور جب ہمارا مرنے کا وقت آئے تو اللہ حالت برزخ، عالم برزخ کے معاملات کو ہمارے لیے شاندار کر دے، وہاں پہ بھی ہم کو عافیت عطا فرما. تو دونوں جہاں کی عافیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنا سکھائی ہمیں. اب عافیت کی تشریح کیا ہے؟ ملا قاری محدث عظیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کی تشریح میں کہ عافیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ پاک اس کو محفوظ رکھے. چھوٹے اس میں نزلہ، زکام، بخار نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے ایسی بیماری ہو گئی، بستر پہ پڑ گیا، فالج گر گیا، بستر پہ پیشاب پخانہ ہو رہا ہے، گھر والے تنگ آ گئے، ابھی عافیت نہیں رہی بندے کے ساتھ. اللہ نہ کرے گردوں پر مسئلہ کچھ ہو گیا، ڈائلسس پر آ گیا، ابھی عافیت نہیں رہی. تو پتہ چلا پہلی تشریح کیا، بڑی بڑی اللہ پاک بیماریوں سے بندے کو بچائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی جو روزی رزق ہوگا اس کو بہت زیادہ محنت مشقت کے بعد اللہ پاک اسے پیسہ نہیں دیں گے. پتہ چلا صبح بیچارہ جا رہا ہے اور رات میں آ رہا ہے اور وہ بڑی مشکل سے اس کا گزارا ہو رہا ہے، اب یہ اس کو عافیت حاصل نہیں ہے. عافیت کب اس کو ہوگی حاصل؟ کہ کوئی بڑی بیماری بھی اللہ نے نہیں دی ہوئی اور چند گھنٹوں کی محنت میں اس کے اچھے طریقے سے اس کے سارے معاملات درست ہو رہے ہیں، اتنا پیسہ آ رہا ہے کہ اللہ پاک اس کو کسی کا محتاج نہیں کر رہا ہے، اس کے معاملات درست ہو رہے ہیں. دوسری عافیت کی تشریح ہے. اور تیسری تشریح کیا ہے؟ کہ جو اس کے اپنے پیارے ہیں، بیوی، بچے، جن سے اس کو محبت ہے، ان کو بھی اللہ پاک بیماریوں سے اور برائیوں سے بچا کے رکھیں گے. پتہ چلا بندہ خود تو فٹ ہے، صحیح ہے، لیکن اس کے بیچارے بیوی بچوں کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو بھی ڈپریشن میں رہے گا، پریشانی رہے گی، یا کوئی ایسا بندے کو غم لگ جائے جس سے اس کی چربی پگھلنے لگے. بعض لوگ کہتے ہیں نا، بھائی کیا ہوا، تم تو آدھے رہ گئے، تو انسان بول بھی نہیں سکتا. بعض دفعہ اس کا جو جسم ہوتا ہے، اس کی جو چربی ہوتی ہے، پگھلنے لگتی ہے، ختم ہونے لگتی ہے، بعض ایسے روگ لگ جاتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یہ بھی آپ اس میں دعا فرمائیے کہ اللہ پاک میں پناہ چاہتا ہوں ہم سے اور حزن سے. ہم بھی غم کو کہتے ہیں، حزن بھی غم سے کہتے ہیں، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ ہم عام غم ہوتا ہے اور حزن وہ غم ہوتا ہے جس میں آدمی کی چربی پگھلنے لگے، جس کا وزن گھٹنے لگے، یہ بڑا خطرناک غم ہوتا ہے. اللہ پاک سب سارے غموں سے آدمی کو بچائے. اور یہ پتہ کب چلتا ہے کہ عافیت ہوگا؟ جب عافیت نہیں رہتی، کوئی بلا آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یار میں تو اتنے مزے سے رہتا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اللہ پاک نے مجھے کیسے مزے سے رکھا ہوا تھا. جب نہیں رہتی عافیت تو پتہ چلتا ہے. تو یہ تشریحات ہیں تیسری. اور چوتھی تشریح کیا ہے عافیت کی؟ کہ اگر فاسق، فاجر، گنہگار ہے، چاہے کروڑ پتی، ارب پتی ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ دنیا تو اس کی میں نے بہت اچھی کر دی، مزے سے رہتا ہے، لیکن اس کی آخرت کی تیاری صحیح نہیں ہے، اس کے عقائد درست نہیں ہے، اس کے اعمال درست نہیں ہے، تو اگر اس پہ اللہ کا فضل ہوگا تو پھر اللہ پاک اس کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرمائیں گے. پہلے اس کے اگر عقائد خراب ہوں گے، عقائد درست کریں گے اللہ پاک، پھر اس کے اعمال درست کروائیں گے، تاکہ اے میرے بندے یہاں بھی مزے سے رہے اور جب تو مرے تو وہاں بھی مزے سے رہے. تو یہ چاروں چیزیں عافیت کہلاتی ہیں. پتہ چلا عافیت کتنی بڑی قیمتی چیز ہے. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں بھائی بس پیسہ آ جائے. بھائی ٹھیک ہے پیسہ بھی مانگے منع نہیں ہے, لیکن عافیت کے ساتھ پیسہ بھی اچھا کام دے گا. یہ سب جا کے دیکھیں اور بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں, بڑے بڑے ارب پتی بیچارے ہاسپٹلوں میں وینٹیلیٹر کے اوپر پڑے ہیں کئی کئی مہینے سے, کھا نہیں سکتے, معدے کا کینسر ہے. نلکی کے ذریعے لکوڈ غذا کے ذریعے ان کی زندگی چل رہی ہے, پیسہ کتنا ان کو نہیں پتا, اتنا پیسہ ہے. تو پتہ چلا عافیت نہیں رہی بیچاروں کے پاس, ان کے پیسوں سے دوسرے عیش کر رہے ہیں, بیچارے کو تو کچھ بھی نہیں ملا, کہنے کو ارب پتی ہے کیا فائدہ. تو اس لیے عافیت رسول اللہ امت کو سکھانا چاہ رہے ہیں, دعا سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے عافیت مانگو. اور خود ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی دعا ہے جو اللہ پاک چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے یہ مانگے. ایک تو ہم مانگتے ہیں اللہ یہ دے دے وہ دے دے, مانگے بھائی وہ بھی, لیکن ایک اللہ کی خواہش ہے, اللہ کی چاہت ہے کہ میرا بندہ, اے میرے بندے تو سب مانگ لیکن یہ چیز ضرور مانگ. وہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں عافیت سے رہنے کی دعا. معمولی بات نہیں ہے یہ. اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے ماشاءاللہ, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا چچا ہوں, میں آپ کو اپنی قرابت داری کا واسطہ دیتا ہوں, مجھے کوئی ایسی خاص نصیحت کوئی راز کی بات بتائیں جو آپ نے دوسرے لوگوں کو نہ بتائی. آپ نے ارشاد فرمایا میرے پیارے چچا آپ اللہ سے عافیت مانگا کریں. کہہ رہے ہیں تو عام بات ہے آپ سب کو بتاتے ہیں, میں آپ کا چچا ہوں مجھے کوئی خاص بات بتائیے اسپیشل. پھر آپ نے ارشاد فرمایا دوسری دفعہ میرے پیارے چچا آپ اللہ سے عافیت مانگا کریں. پھر تیسری دفعہ انہوں نے ضد کری, اپنی قرابت داری کا واسطہ دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پیارے چچا میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں اب دنیا اور آخرت میں عافیت سے رہنے کی دعا مانگے. پھر آپ وہ پھر خاموش ہو گئے, پھر اس کے بعد نہیں گئے. تو یہ معمولی بات نہیں ہے عافیت. جو آج لوگ بیچارے پریشان ہیں ڈپریشن میں رہتے ہیں تو عافیتیں اکثر چھن چکی ہیں. اب عافیت چھنتی کب ہے بھائی؟ یہ بھی مقصد سن لیں. اللہ جو ہے وہ کسی کی عافیت کو ختم نہیں کرتے نہ چھینتے. ایک دعا یہ بھی ہے اللہ کے, ایک حدیث شریف ایک اور دعا ہے کہ اللہ پاک میں تیری پناہ چاہتا ہوں اچانک عافیتوں کے چھن جانے سے. دوسری دعا یہ سکھائی. پتہ چلا کہ بعض دفعہ عافیتیں اچانک چھین لی جاتی ہیں, اور یہ چھین ایسے نہیں لی جاتی ہیں اللہ کی طرف سے کہ بندہ بیچارہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, خوش کر رہا ہے, اور وہ اللہ پاک نے بس لیکن اللہ نے اس کی عافیت ختم کر دی. نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ یہ دعا سکھائی جا رہی ہے اللہ پاک, مطلب یہ ہمیں دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ پاک کہ اگر مجھ سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے, کوئی حرام کام ہو جائے تو اللہ پاک, اور میں توبہ نہیں کروں تو اللہ مجھے توفیق توبہ نصیب فرما, اور تجھ سے دوبارہ سے توبہ استغفار کر کے رجوع اللہ ہونے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ تو مجھ سے میری عافیتیں چھین لے. کیونکہ گناہوں کی وجہ سے, حرام کاموں کی وجہ سے, اور جب آدمی توبہ نہیں کرتا اور مسلسل کرتا رہتا حرام کام, پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ پاک اس کی عافیت کو چھین لیتے ہیں. جب عافیت کو چھین لیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر بلاؤں کا, مصائب کا, پریشانیوں کا ہجوم اس کے اوپر آنے لگتا ہے. آدمی خود حیران ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, ہو کیا رہا ہے. تو ایک طرف سے نہیں, چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے. گھر میں پریشانی ہوں گی, باہر جائے گا تو پریشانی ہوں گی, لوگ اس کے ساتھ متنفر ہوں گے, عجیب غریب انداز میں بات کریں گے. تو یہ مطلب ہے کہ اب یہ اس کی عافیت جو ہو رہی ہے اب اس کی چھننا شروع ہو گئی, اور ایک دم سے عافیت نہیں چھنتی. اللہ پاک اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ بندے کی اصلاح فرماتے ہیں. جیسے پولیس کی مار ہم سنتے رہتے ہیں نا, فرسٹ ڈگری, سیکنڈ ڈگری, تھرڈ ڈگری, تو پولیس والے پہلے فرسٹ ڈگری استعمال کرتے ہیں, شاید مان جائے, بتا دے, صحیح ہو جائے جو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں. نہیں بتاتے تو پھر مجبوراً وہ پھر سیکنڈ ڈگری استعمال کرتے ہیں. بالکل یہ اللہ پاک کا بھی یہی معاملہ ہے. قرآن پاک کی آیات ہیں, حدیث نبوی بھری پڑی ہے کہ ہمارے گناہوں کے اوپر اللہ رب العالمین چونکہ اپنے بندوں سے 70 گناہوں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں, تو اللہ پاک فوراً تھرڈ ڈگری یوز نہیں کرتے. اللہ پاک پہلے ہلکی پھلکی مار بھیجتے ہیں, تبھی اس کے رزق میں تنگی کر دی جائے گی. اگر سمجھدار ہوگا سمجھ لے گا کہ یہ کس گناہ کی وجہ سے میں رزق میں رکاوٹ آ رہی ہے. دیکھے اپنے اعمال کو دیکھے. بعض دفعہ کبھی کسی کے سر میں درد ہو گیا, کبھی پیٹ خراب ہو گیا, یہ اصلاح ہو رہی ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں تو روٹین کی چیزیں, جبکہ علماء اور مشائخ فرماتے ہیں احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ ہر پریشانی, چاہے وہ بخار ہو یا کوئی اللہ نہ کرے نزلہ ہو یا ہلکی پھلکی بیماری بھی ہو, تو اگر اللہ پاک غیب ہٹا دیں تو اس میں پتہ چل جائے گا میں نے یہ کیا تھا, اس کی پاداش میں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. دس از ٹو دس جو فارمولا ہوتا ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اللہ پاک پہلے ہلکی کو پریشانی بھیجتے, تو سمجھدار ہوگا تو فوراً رجوع اللہ ہوگا, دیکھ لے گا, اندازہ ہو جائے گا کہ میں فلاں گناہ کرتا ہوں اس کی وجہ سے میرے معاملات ہو رہے ہیں, تو فوراً توبہ کرے گا, اللہ اس کی پریشانی کو ہٹا دیں گے. نہیں مانے گا, اڑیل گھوڑا بنا رہے گا, سخت اور مضبوط بنا رہے گا, اعصاب مضبوط بہت رکھے گا, اور یہ کہے گا کہ دنیا میں آئے پریشانیاں تو آئیں گی. پھر اللہ کہتے ہیں اچھا بھائی تو بہادر بن رہا ہے, تو تو بہادر بن رہا ہے بجائے اپنی اصلاح تو لیتا، تو تو ایک طرح سے مجھ سے مقابلہ کرنے پہ تیار ہے، گناہ وہ تو چھوڑنا نہیں چاہ رہا۔ تو پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے پھر سیکنڈ ڈگری آتی ہے، سیکنڈ ڈگری اس سے زیادہ۔ اور اس بات کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک جگہ ہی کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے مسئلہ بتا دیا۔ وہ مسئلہ کیا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آیتوں کا فرعون کے لوگوں کی جو فرعون کے جو ماننے والے لوگ تھے تو ان کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک دم سے ہلاک نہیں کیا، فرعون کے اور اس کے لوگوں کو پانی میں غرق کر دیا تھا، فرعون کو اور جو بنی اسرائیل کے جو لوگ اس کے ساتھ تھے جو مخالف تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، مشہور واقعہ ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ واقعہ تو بہت بعد میں کیا، میں نے پہلے میں ان لوگوں پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، میں نے ان کی اصلاح کے لیے کچھ معاملات ان کے ساتھ کیے تھے، یہ ڈر جائیں، میرا مقصد ان کو مارنا نہیں تھا، ڈر جاؤ میں امن دے دوں گا، چین دے دوں گا، جو تمہاری خواہشات ہیں میں پوری کر دوں گا۔ تو اللہ نے وہ کیا چیزیں استعمال کری تھی، تو اللہ نے یہ کیا کہ ان کے فصلوں کے اوپر ٹڈی دل جو ایک حملہ ہوتا ہے وہ بھیج دیا، اس سے ان کے بیچاروں کی خوراک تباہ ہو گئی، پوری کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرائی، انہوں نے کہا اچھا بھائی، اور یہ بھی کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، آپ اللہ سے دعا کریں ہماری فصلیں درست ہو جائیں اور ہمارا کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کری، مسئلہ حل ان کا، لیکن بجائے ایمان لانے کے پھر اکڑ گئے، کام نکلا اس کے بعد بدل گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ برتن جو برتن استعمال کرتے، مٹکا وغیرہ جو بھی چیز، ہنڈیا کھانے پینے کی، جو برتن استعمال کرتے اور کھانا بنانا چاہتے، پانی پینا چاہتے، برتن کو اٹھاتے اس میں خون۔ اب بتائیے زندگی کتنی جہنم ہوگی، نہیں ہوگی کہ انسان نہ کھا سکے نہ پی سکے، جو برتن اٹھائے جو دیکھ چی اٹھائے اس کے اندر خون ہی خون نکلتا ہوا رہا ہے، کبھی مینڈک نکل رہے ہیں، بے تحاشا بارش کی طرح سے پریشان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ ہمیں معاف کر دیں، ایمان لے کر آ جائیں گے، آپ یہ اللہ سے دعا کریں عذاب اللہ ہٹا دیں، دعا کری مسئلہ حل۔ مسئلہ حل ہوا تو بھائی وعدہ پورا کرو نا، لیکن یہ لوگ بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر پھسل گئے، پھر انکار کر دیا، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نے ان پر ایک دم سے ان کو غرق نہیں کیا، ایک دم سے عذاب نہیں دیا، میں نے ان کو پہلے ڈرایا پریشان کیا، دیکھو مان جاؤ باز آ جاؤ، لیکن یہ لوگ نہیں آئے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو فرعون کے سب کو پورے لشکر کو غرق کر دیا۔ تو وہ کفر پہ اڑے ہوئے تھے بھائی، وہ لوگ تو کافر تھے، وہ لوگ کفر پہ اڑے ہوئے تھے۔ آج ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ الحمدللہ ہم لوگ صاحب ایمان ہیں، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں اللہ اور رسول سے، سب کچھ ہے۔ لیکن بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ کہ ہم لوگ جو ہے وہ گناہوں پر اڑے ہیں۔ کافروں پر جو عذاب آیا تھا وہ کفر کی وجہ سے آیا تھا، کفر پہ اڑے ہوئے تھے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا انبیاء کرام نے، لیکن آخر میں پھر اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ وجہ کیا تھی کہ ایمان لے کر نہیں آ رہے تھے۔ آج ہم لوگ ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن بھائی جس طرح کافر کفر پہ اڑے ہوئے تھے، خدا کی قسم اکثر ہم لوگوں کے یہی حال ہو چکا ہے کہ ہم لوگ گناہ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں، ہم بالکل گناہوں پہ اڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح کافر کفر پہ اڑے ہوئے تھے، اسی طرح آج اکثر مسلمان ہم لوگ گناہوں پہ اڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح وہ کسی حالت کفر چھوڑنے پہ تیار نہیں تھے، انہوں نے عذاب اٹھا لیا، اس طرح سے آج اکثر مسلمان ہم لوگ گناہ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں، مر جائیں گے، عذاب سہلیں گے، بڑے بڑے اللہ کی طرف سے حوادث کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن وہ پھر لیکن وہ گناہ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں۔ تو وہ فرق کیا ہے بنیادی؟ کہ بھائی وہ کفر پہ اڑے ہوئے تھے، ہم گناہوں پہ اڑے ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں کر رہا ہوں میں، باقاعدہ دلائل کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے۔ آج ہم مسلمانوں جو ہیں وہ جہاں بیٹھتے ہیں، ہم اکثر لوگ یہی بتاتے ہیں کہ دین مخالفت ایک ہوتی ہے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے گناہ کر کے پھر شرمندہ ہونا کہ ایک انسان ہے بیچارہ تو گناہ کی عادت ہے اس کو، چاہے وہ زانی بد کرداری کیوں نہ ہو مثال کے طور پہ، لیکن اندر سے دل ٹوٹا ہوا رہتا ہے، شرمندہ رہتا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، یہ میں کیا ذلیل حرکت کرتا ہوں، اللہ تو ہی بچانے والا ہے، اللہ اپنی پکڑ سے میری حفاظت فرما۔ تو کبھی نہ کبھی اللہ پاک ایسے بندے کو ہدایت دے دیں گے، اور اللہ پاک کے فضل سے امید ہے انشاءاللہ اس کو عذاب بھی نہیں دیں گے، کیونکہ اندر سے خوف زدہ ہے، ڈر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، وہ اپنے اس گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، تو اس کی کبھی نہ کبھی بخشش بھی اور ہدایت بھی اس کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن آج کیا مسئلہ ہو گیا، اکثر لوگ گناہ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کس نے کہہ دیا یہ گناہ کہاں ہے، ارے کس چکر میں پڑ گئے، کہاں اٹھ بیٹھ رہے ہو، یہ تو سب مولویوں کی باتیں۔ آج کثرت کے ساتھ مسلمان اس طرح کی بات چیت گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، میں تو نہیں مانتا، میں تو وہ مانتا ہوں جس کو میرا دل اور ذہن تسلیم کرے۔ یہ ہے ایک تو کھانا پھر غرانا، ایک ہوتا ہے بادشاہ، پھر ایک بادشاہ کے قوانین پہ مرنا کرنا، پھر بادشاہت کے خلاف ہو جانا، تو پھر بادشاہ جو ہوتا ہے وہ پھر سر قلم کروا دیتا ہے، بغاوت، بادشاہ کی نافرمانی ایک الگ چیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بادشاہ سے بغاوت، تو کوئی بھی بادشاہ ہوتا ہے وہ باغی لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑتا، جان سے مروا دیتا ہے وہ، ہاں اس کی کوئی بات نہیں مان رہا تو اتنی سزا نہیں دیتا بادشاہ، لیکن اگر کوئی باغی ہو جائے جو بغاوت سرکشی کرے تو اس کو کہتے ہیں، اس کو پہلے کے بادشاہ ہاتھیوں کے پیروں سے اس کو کچلوا دیا کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے جو ملک سے اور ہمارے قوانین سے غداری کری تھی. تو بھائی ایک ہوتا ہے گناہ کرنا اور ایک ہوتا ہے اللہ کے احکامات کے خلاف ہو جانا. آج ہم میں سے اکثر مسلمان اللہ کے احکامات کے مخالف ہوتے جا رہے ہیں, بحث کرتے ہیں, دلائل دیتے ہیں, زدے کرتے ہیں گناہوں کی, گناہوں کو کرنے کے اوپر دلائل دیتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس معاشرے میں, اس دور میں. یہ وہ دور نہیں ہے 1400 سال پرانا. یہ اس طرح کی باتیں کرنے سے پورے دنیا علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے. بھائیوں یہ چیز لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اس لیے ہمارے مرشد عارف اللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے بھائی کہ بھائی دیکھو اگر تم نے کسی نے سوچ رکھی ہے کہ مجھے دین پر نہیں آنا, گناہ نہیں چھوڑنے, تو کم از کم جو دین مخالف جو ہے وہ الفاظ منہ سے نہ نکالے, کیونکہ اس سے اس دین اسلام کا پٹا اس کی گردن سے اتر جائے گا. تو گناہگار مر جاؤ, کافر ہو کے نہ مرو. اگر سوچا ہوا ہے کہ آنا ہی نہیں ہے دین پہ, تو بھائی کافر ہو کے نہ مرو, گناہگار ہو کے مر جاؤ. گناہگار ایمان والا مرے گا, اگر جہنم میں گئے بھی تو پاک صاف کر کے ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاک اسے جنت میں ڈال دیں گے. لیکن آج جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ لبرل. بھائی ہم لوگ مسلمان ہو چکے ہیں, دین مخالفت میں اس وقت جا چکے ہیں, اور اس کے بعد بحث کرتے ہیں اور علماء اور مشائخ پہ کیچڑ اچھالتے ہیں اور عجیب و غریب معاملات ہیں. تو اس طرح کی حرکتیں کرنے سے اسلام جو ہوتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یا کوئی آدمی ہے داڑھی نہیں رکھ رہا, داڑھی نہ رکھنے سے وہ کافر نہیں ہو جاتا, لیکن اب کوئی داڑھی بھی نہیں رکھ رہا ہو پھر وہ داڑھی کے خلاف بات کرے کہ بھائی یہ کس نے کہہ دیا داڑھی ضروری ہے, یہ تو سب بیکار کی باتیں ہیں, یہ تو سب مولویوں نے پھیلائی ہوئی ہیں, کچھ نہیں ہے ایسا. تو اب اسلام کا پٹا گردن سے اتر گیا اور لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہے. یا کسی سنت کا مذاق اڑا دیا. ایک صاحب ہیں وہ میرے پاس آتے تھے, وہ داڑھی انہوں نے رکھ لی ماشاء اللہ پہلے نہیں تھی, تو بتا رہے ہیں ان کے دفتر میں لوگ جو مسلمانی لوگ ہیں ظاہری بات ہے سب کیا کہہ رہے ہیں, دیکھو بھالو آ گیا, بھالو داڑھی اس نے رکھ لی تو کہہ رہے ہیں بھالو, کوئی کہہ رہا ہے بندر, کوئی کہہ رہا ہے قیدی, اس نے دیکھو کیا شکل بنا لی. اس کے بعد ایمان رہے گا؟ ارے بھائی مت رکھو داڑھی, نہیں رکھنے کا شوق ہے. کم از کم داڑھی والوں کو بھالو کہہ رہے, اس بیچارے نے داڑھی رکھ لی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی, 125,000 انبیاء کرام کی داڑھی تھی, تمام آل اور اصحاب کی داڑھی تھی, 125,000 صحابہ کی داڑھی تھی, تمام اولیاء اللہ جتنے بھی قیامت تک آتے رہیں گے سب کے ایک مٹھی داڑھی تھی. اللہ معاف کرے اس کا مذاق اڑا رہے ہو, تو ایمان بچے گا؟ یہ تو عقل میں آنے والی بھی ایک بات ہے, یہ تو عقل میں آنے والی بھی بات ہے کہ اب ہو کیا رہا ہے کہ ہم لوگ اللہ کا خوف اتنا دل سے نکل چکا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے, ہم کیا بول رہے ہیں, کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. تو آج پریشانیاں بھی بیماریاں بھی اسی حساب سے ہیں. آج کس قدر شدید بیماریاں پھیل رہی ہیں. یہ کرونا جو ابھی آیا تھا اس سے کسی نے کوئی عبرت حاصل کی؟ سب کہہ رہے ہیں جی یہودیوں نے چھوڑا ہے. ارے یہودی نے کوئی بھی جرسوما چھوڑا ہو, کسی نے بھی چھوڑا ہو, حکم تو پہلے اللہ کا چلتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی یہودی کوئی کافر کچھ کر ہی نہیں سکتا. جب تک اللہ پاک کا اذن نہ ہو, جب تک اللہ پاک نہ چاہیں, مسجدیں بند ہو گئیں, حرم شریف بند ہو گئے, روئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بند ہو گئے, پوری پوری مسجدیں بند ہو گئیں, لوگ دہاڑے مار مار کے روئیں قریب قریب تو لوگ دہاڑے مار مار کے روئے جن کو نماز پڑھنے میں مشکلات ہوئی تھی, اور جو بیچاروں کو مساجد وغیرہ جب بند ملی تو پھر کیا ہوا, لوگ پھوٹ پھوٹ کے روئے. یاد ہے نا اخبارات میں کتنا آتا تھا, کیونکہ جب تک جو چیزیں آسانی کے ساتھ میسر ہوتی ہیں دینی چیزیں اور کوئی بھی چیز, تو اس پر آدمی کو اتنا اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا, لیکن جب اس میں روک ٹوک کی جاتی ہے پھر اس کا اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. جیسے رمضان میں روزوں کا حکم دے دیا اللہ پاک نے کہ بھائی روزے رکھو, تو کھانا پینا اگر رمضان نہیں آئے تو واقعی اتنا ہمیں پتہ بھی نہ چلے کھانا پینا, کیونکہ 12 مہینے ہم کھائے پیے, لیکن رمضان میں جب ہم کھاتا پینا ہمارا بند ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک گلاس ٹھنڈا پانی کیا ہوتا ہے, روٹی کیا ہوتی ہے. تو اسی طرح جب اللہ پاک کی طرف سے ایسے حالات بنے کرونا کی, اسے مساجد میں تالے پڑے, پھر لوگ پھوٹ پھوٹ کے روئے, پھر حکومت کی طرف سے پابندیاں لگی, پھر اللہ کی اس آزادی کا نعمت کا ہمیں ادراک ہوا کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی. اور یہ بھی اچھی طرح سن لیجئے, بہت اچھی طرح بڑے بڑے علماء اور مشائخ اس بات کو کہہ رہے ہیں اور قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے یہ بات, کہ جب مساجد کثرت کے ساتھ کھلی ہوئی ہوں, مساجد ہوں, اور اس میں لوگ آزادی اور بغیر کسی شرعی عذر کے نماز نہ پڑھیں, باہر پھرتے رہیں لیکن مسجدوں کو آباد نہیں کریں, اسی طرح قرآن پاک بھرے ہوئے ہوں گھروں کے اندر, مساجد کے اندر قرآن پاک بھرے ہوئے ہوں لیکن اس کے پڑھنے والے نہ رہیں. اسی طرح سے دوسرے زکوٰۃ جو ہے وہ بنتی ہو لوگوں کی, لیکن یا تو لوگ زکوٰۃ نکالیں نہیں یا کم نکالیں. اسی طرح سے پوری دین اسلام پہ چلنے کی آزادی ہو, اسی طرح حج عمرے کی استطاعت ہو, پیسہ بھی ہو, سب کچھ ہو, لیکن لوگ حج عمرہ نہیں کریں, ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر ہوں, تو تو پھر ایسے حالات بنتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو ہمیں آزادی، وہ پیسہ، وہ خوشیاں، وہ عافیت جو شکر دیا تھا، وہ اپنی یاد کے لیے دیا تھا. خدا کی قسم یہ بتا رہا ہوں، قرآن حدیث کا یہ خلاصہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں چین، سکون، عافیتیں، راحتیں جو دی ہوئی ہیں وہ اپنے لیے دی ہیں کہ اے میرے بندو، میں تمہیں کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، عیش کرا رہا ہوں، جو تم چاہتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں، جو تمہاری خواہشات ہوتی ہیں میں تمہیں دیتا ہوں. تم گناہ کرتے ہو، میں چاہوں تو تمہیں پکڑ کے عذاب بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں درگزر کر دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، ماں کے پیٹ سے اب تک کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں. حاصل یہ ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر میری کتنی محبت ہے. حاصل یہ کہ تم میری محبت میں کتنا غرقاب ہوتے ہو، کتنا تم غرق ہوتے ہو میری محبت میں، کتنا ڈوبتے ہو، کتنا تمہارے اندر میری محبت آتی ہے. لیکن میں ہر دفعہ دیکھتا ہوں کھاتے تم میری ہو، لیکن گاتے نفس اور شیطان کی، گاتے نفس اور شیطان کی ہو. یعنی تمہاری جو صحیح معنوں میں دوستی جاری جو چل رہی ہے وہ نفس کے ساتھ چل رہی ہے، شیطانوں کے ساتھ چل رہی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. جو تمہارا نفس اور شیطان جو یہ چیزیں تمہیں بولتے ہیں، تم اسی کے اوپر پیچھے لگ جاتے ہو، تم انہیں کے پیروکار ہو، انہیں کے چاہنے والے ہو، شیطانوں کے. تو پھر اللہ پاک کا ایک وقت آتا ہے وہ ڈھیل ختم ہو گئے اور پھر پکڑ دھکڑ کر شروع ہو جاتا ہے. اسی چیز کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بنا کے رکھا ہوا ہے؟ ذرا رلا دے یہ حدیث شریف، اللہ قرآن کی آیت، اللہ پاک نے شکوا اور اپنا غم پیش کیا. غور کریں کہ طنز کر رہے ہیں اللہ پاک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ نفس اور شیطان کو، اپنی خواہشات کو اس نے اپنا خدا بنا رکھا ہے. یعنی میں جو کہہ رہا ہوں وہ اس کی نظر میں نہیں ہے، جو اس کا نفس کہے گا، جو اس کا دل کہے گا صحیح یا برا یہ وہ کرتا ہے. تو طنز کیا ہے کہ ظالموں، ان کو خدا کیوں بنایا؟ میں تمہارا خدا ہوں. اللہ نہ کرے تمہیں کوئی پریشانی آ جائے گی، کوئی مصیبت تم پر آئے گی، اس وقت تمہارے نفس اور شیطان بچانے نہیں آئیں گے، اس وقت تم مجھے ہی پکارو گے، اللہ مدد فرما، یا اللہ بچا لے اس مصیبت سے. تو جب اچھے، جب برا وقت آتا ہے تو مجھے پکارتے ہو، اور اچھا وقت تم شیطانوں کے لیے رکھتے ہو. جب تمہیں میں چین، سکون، عافیت دیتا ہوں تو مجھے بھول جاتے ہو، برا وقت آتا ہے تو مجھے یاد رکھتے ہو. یہ بھی اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، جب تم کو کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے تو سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے مجھے پکارتے ہو، اور جب میں اس پریشانی سے نجات دے دیتا ہوں، مصیبت کو دور کر دیتا ہوں، تو بعد میں ایسے ہو جاتے ہو جیسے مجھ سے واسطہ ہی نہیں پڑا تھا. تو اللہ پاک ہماری کم ظرفی بتا رہے ہیں، ہماری روحوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، شرم کرو. یہ کیا بات ہو؟ یہ تو مطلب پرستی ہے. برا وقت، پرانا وقت کیوں بھول جاتے ہو جو گناہوں کی وجہ سے تم پر پریشانی آئی تھی؟ اب میں نے تمہیں اس پریشانی سے نکال دیا، اس کا حاصل یہ تھا کہ تم تقوی اختیار کرتے. یا اللہ بس میری اصلاح ہو گئی، میرے اندر برداشت نہیں ہے کہ میں تیری طرف سے پریشانی اور مصیبتوں کو برداشت کروں. اللہ پاک تو نے ہر موقع میرا ساتھ دیا، آئندہ انشاءاللہ میں تیرا باوفا بندہ بن کے زندگی گزاروں گا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا، پچھلی مار سے، پچھلی پٹائیوں سے ہماری کوئی اصلاح نہیں ہوتی. تو پھر ہوتا کیا، نتیجہ تن تھوڑے عرصے میں اللہ پاک پھر دوبارہ کسی چکر میں پھنسا دیتے. یہ ہے جو پریشانیاں ختم نہیں ہوتی نا، اور پھر اس کے بعد اور شیطان کیا کام کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار تمہاری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی نا، ضرور کسی نے کچھ کالا علم کرا دیا تمہارے اوپر. پھر دوسری جہالت یہ شروع ہو جاتی ہے، صبح سے لے کے رات تک زندگی ہے بالکل انگلش اسٹائل میں، کچھ نہیں پتہ اللہ رسول کا، نمازوں تک کا نہیں پتہ. اور اس کی گناہوں کی پاداش میں، اس کی وجہ سے جب اللہ کی طرف سے وہ پریشانی آئی تو پھر بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس، بھائی کوئی تعویذ لے لو، کوئی وظیفہ دیکھو، خالی شاہ صاحب سے معلوم کرو کہ بھائی کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا، کیا پریشانی آ رہی ہے ہمارے اوپر. عجیبی معاملہ ہے کہ شاہ صاحب بھی ہیں، وہ بھی، ان کو بھی پتہ ہی ہے اگلا جب تک پیسے نہیں دے گا اس وقت تک جو ہے وہ یہ اسی وقت پیسے دے گا، ڈرے گا، تو جتنا زیادہ ڈرائیں گے وہ اتنے زیادہ پارٹی پیسے دے گی. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو ہو آپ پہ تو بڑا خطرناک ہے، کالا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے. پھر وہ خطۂ رحمی کرانے کا بھی ذریعہ بنتے ہیں. جی آپ کی جو خالہ ہے نا، وہ جو آپ کی جو پھپھی ہے ہوئی، اس نے کروائے. وہ رے موٹی سی ہے نا، جس کا نام رے سے شروع ہو رہا ہے. اب وہ پتنی رہی بات، رے سے نام شروع ہونے والا موٹی سی کوئی نہ کوئی خاندان میں ہوگی. بس اچھا، مجھے تو پہلے ہی اس پہ شک تھا. شاہ صاحب نے بالکل صحیح بتایا، یہ بھائی یہ سب جہالت ہے، یہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بڑے بڑے لوگ قطع رحمی کے مرض میں مبتلا ہیں عاملوں کے پاس جانے کی وجہ سے. عامل نے الٹا سیدھا بول دیا، اس نے کیا، اب جینے مرنے تک کا ختم ہے. کہہ دیا آئندہ نہ تم ہمارے گھر آؤ گے، نہ ہم تمہارے گھر آئیں گے. یہ ساری چیزیں گناہ، یعنی شیطان کس طرح سے پھنسا رہا ہے، ایک گناہ کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا گناہ، پھر بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ عاملین کے چکر میں آدمی نہ پڑے تو اور برباد کر دیتے ہیں. اور شاہ صاحب نام تو رکھ لیتے ہیں، شاہ صاحب بڑا مقدس، بہت بڑا نام ہے، بڑا پاک نام ہے شاہ صاحب. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ بہت پیاری بات فرماتے ہیں، شاہ صاحب تو صحیح معنوں میں شاہ تو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کو راضی کر کے چلتے ہیں، جو تقوی سے رہتے ہیں وہ ہوتے ہیں شاہ صاحب. خواجہ صاحب فرماتے ہیں جن بھیک منگوں کو تو سمجھتا ہے شاہ صاحب، جن بھیک منگوں کو تو سمجھتا ہے شاہ صاحب، وہ صورت شاہانہ ابھی تو نے دیکھی نہیں، وہ صورت شاہانہ ابھی تو نے دیکھی نہیں. ہے نا، شاہ صاحب کی عورتوں کو تھوڑی بٹھاتے ہیں اپنے پاس. کتنے ایسے عامل ہوتے ہیں ان میں نام میں شاہ لگا ہوا ہے شاہ صاحب، اور عورتیں چاروں طرف بیٹھی ہیں، اللہ معاف کرے، بس اور اتنے برے اسٹائل سے، گندے طریقے سے، بس ان کیا بولیں، بس کہ دیکھ کے شرم آ جائے، شاہ صاحب کے شاہ صاحب ویسی بنے بیٹھے ہو، بھائی یہ کون سے شاہ ہو تم، یہ تو دوسری پٹی کے شاہ لگ رہے ہو۔ تو بہرحال یہ اس طرف لوگوں کا دھیان کم جاتا ہے، تو ساری جو مصیبت کی جو مسائل کی جو مصیبت کی جو وجوہات ہیں وہ اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ یہ، اور یہ جو بڑی بڑی جو قوموں کے اوپر جو عذاب آیا تھا، یہ قوم عاد کے اوپر، قوم ثمود کے اوپر اور فرعون کی لشکر کے اوپر، یہ بڑی بڑی جو کہانیاں ہوئی تھیں کہ یہ قوم عاد اور جو ثمود جو تھے، ایک زبردست ایک چیخ اللہ پاک نے ایک فرشتے کی بھیجی جس سے ان کے کلیجے اور دل پھٹ گئے تھے اور پھر مر گئے تھے، یہ سب ختم ہو گئے تھے اور بکھرے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تھا، طوفان نوح جو مشہور ہوا تھا، کہ چاروں طرف سے آسمان سے بھی بارش ہوئی، زمین سے بھی پانی نکلا، شروعات اس سے ہوئی تھی، ایک تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا تھا، اب بڑھتے 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 کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جو زمین سے پانی نہ نکلا، آسمان سے الگ بارش ہوئی تھی۔ تو یہ بڑی بڑی چیخیں ماری، چیخ نکالی فرشتوں نے، اس سے کلیجے پھٹ گئے، دل پھٹ گئے، اس کے بعد پھر یہ طوفان آیا، اس سے لوگ غرق کر دیے گئے اور بہت بڑے بڑے عذاب آئے۔ اور بڑے جو یہودی جو تھے جنہوں نے اللہ کے ساتھ مکر کیا، پھر اللہ نے حکم دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، پھر یہ جو انسان جو تھے یہودی، پھر اللہ پاک نے ان کو بندر بنا دیے، جو بندر ہمیں نظر آتے ہیں، یہ نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ اس کی تفسیر میں اگر پڑھیں تو آدمی رو پڑے کہ جب ان کو بندر بنا دیا تھا، یہ بندر پہچانتے تھے اپنے رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، گھر والوں کو، لیکن وہ نہیں پہچانتے تھے گھر والے، کیونکہ بندر بن چکے تھے، مارے مارے پھرتے تھے۔ تو یہ بیچارے اپنے گھر میں آتے تھے، پھر یہ پہچانتے تھے یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ بھائی ہے، تو یہ آگے پیچھے پھرتے تھے بندر اپنے پیاروں کو پہچان کے، لیکن وہ لوگ نہیں پہچانتے، پتھر مار کے بھگا دیتے کون بندر ہمارے پیچھے لگ گئے۔ تو اللہ اپنی پکڑ سے، اپنے غصے سے بچائے، کیونکہ جب تک اللہ کی پکڑ نہیں آتی، جب تک ڈھیل ہے، جب تک گناہوں پہ اللہ مزے درگزر کر رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، تو پھر کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کا ایک وقت آتا ہے، جب پاپ کا گھڑا بھر جاتا ہے، کہاوت ہے نا، پاپ کا گھڑا جب بھر جاتا ہے تو چھلک جاتا ہے، تو ایک وقت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بھی ڈھیل کا، ساری زندگی ڈھیل نہیں ملتی۔ تو کیونکہ ہم لوگ صاحب ایمان ہیں، ہندو عیسائی کافر نہیں ہے، بات ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ وہ کافروں کا معاملہ ہے کہ جتنی نافرمانیاں کریں گے، جتنا اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ پاک کی نعمتیں ویسے ہی ان کے اوپر جاری اور ساری رہیں گی، کیونکہ ان کا حساب بھرنے کے بعد وائیں کہ ان کی نہیں دائمی جہنم ہے۔ لیکن جس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے، صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے، آپ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے، اللہ پاک ایک وقت تک دیکھیں گے یہ گناہ کر رہا ہے، اس کی زندگی میں تغیر نہیں آ رہا، اس کا مقصد دنیا بن چکی ہے، فرائض واجبات چھوڑ چکا ہے اور گناہوں میں یہ مستغرق ہو چکا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کی اصلاح کے نہیں، الفاظ کیا عذاب نہیں ہے، اصلاح کے نہیں ہے، محبت کی وجہ سے، جہنم سے بچانے کے نہیں، اللہ پاک پھر دنیا میں اس کے اوپر مصائب بھیجنا شروع کرتے ہیں، تاکہ اس بہانے سے اس کا تزکیہ ہو، یہ پاک ہو، رجوع اللہ ہو۔ کیونکہ یہ پریشانیاں، غم، بیماریاں، مصائب کیوں آتے ہیں؟ اس سے انسان کی عقل میں کمی آتی ہے، اس کے تکبر میں کمی آتی ہے، جو بعض لوگوں کی گردن میں جو روٹ پڑی رہتی ہے نا تکبر کی، وہ ٹوٹتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے، یہ بڑے نفحات ہوتے ہیں بیماریوں سے، مصائب سے، پریشانیوں سے، ورنہ انسان تو تکبر میں مبتلا ہو کے فرعون سے بھی آگے بڑھ جائے۔ یہ دو چار مسجدوں میں صفحے نظر آتی ہیں نا، لوگ ساتھ مسئلے مسائل نہ ہو تو یقین جانے مسجدوں میں یہ اور لوگ کم ہو جائیں، اکا دکا کوئی کھڑا ہوا نظر آ، یہ پریشانیاں جو اللہ کی طرف رجوع کرتی ہیں، یہ پریشانیاں مصائب ہوتے ہیں جو تھوڑی بہت نماز پڑھوا دیتے ہیں، صدقہ خیرات کروا دیتے ہیں، یہ بلاؤں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، اگر یہ بالکل ہی نہ ہو، ایسی ایش ہو، کسی کو کوئی غم نہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں، تو اللہ کی محبت میں چلنے والے بہت کم لوگ ہیں آٹے میں نمک کے برابر۔ تو یہ بھی ایک راز چھپا ہوا ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہ کیسے کم ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارے توبہ استغفار سے، تمہارے رونے سے اور بیماریوں سے۔ غور کریں آپ، گناہ کیسے کم ہو رہے ہیں؟ بیماریوں سے۔ لیکن تیسرے نمبر پہ بیماری آ رہی ہے، پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ کس طرح سے کم ہوں گے؟ توبہ کرنے سے، توبہ استغفار کرو گناہوں سے اور رو اللہ کے آگے، پھر اس کے بعد بیماریوں سے کم ہوں گے۔ پتہ یہ چلا، یہ نہیں کہا سننے کے بیماریوں سے، پہلے توبہ استغفار اور رونا۔ اب جو نہ توبہ کرے گا اور پھر استغفار بھی نہیں کرے گا، نہ اللہ کے آگے روئے گا، اور پھر عادتاً گناہوں میں، حرام لذتوں میں ڈوبا رہے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر بیماریاں آ کے، مصائب آ کے اس کے گناہوں کو گناہوں سے پاک کریں گے اور اس کے گناہوں کو کم کریں گے۔ تو بھائی یہ تکلیف دے والا پروسیجر ہے، بیماریوں کا، مصیبتوں کا ہم کیوں انتظار کریں؟ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی اصلاح اور ہدایت کے لیے کسی بلا کا انتظار کرتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے جو میں کر رہا ہوں اس کا انجام کچھ نہ کچھ برائی کی شکل میں نکلے گا، لیکن وہ اوائڈ کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں اور اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ پتہ ہے دل میں ضمیر کی مار بھی ان کو پڑ رہی ہوتی ہے اندر ہی اندر، کیونکہ یہ بھی علماء کرام فرماتے ہیں کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، وہ ہر بندہ مومن کو چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو وہ اسٹرائک کرتا رہے گا، وہ بولتا رہے گا، شیطان جو فرشتے ہوتے ہیں وہ الہام کرتے ہیں کہ دیکھ تو نے یہ کیا، یہ چیز صحیح نہیں، اللہ سے ڈر۔ تو جس کو ہم کہتے ہیں حرف عام میں ضمیر کی مار، ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا، یہ ضمیر کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ فرشتوں کا الہام ہوتا ہے جو نیک باتوں کے اوپر ہمیں الہام کرتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں اور تقوی کی طرف ہمارے ذہن میں باتیں ڈالتے ہیں۔ بعض دفعہ آتا ہے بھائی چل توبہ کر لے تو اتنے گناہ کر رہے ہیں، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو جو الہام فرشتے کر رہے ہوتے ہیں اس کو پک کر کے عمل کرنے لگتے ہیں، بعض لوگ اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیتے ہیں، پھر اللہ بھی دیکھ لیتے ہیں ڈھیڑ بندہ یا ایسے، اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر اللہ کی طرف سے تکوینی طور پہ کچھ ایسے حالات بنیں گے، پھر اس کو بات سمجھائی جائے گی، جب زبردستی جب سمجھائی جائے گی تو اس میں بعض دفعہ چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو بھائی بندہ مومن وہ ہے جس کو عافیت، جس کو اگر چاہیے تو اس کو پھر عافیت والے کام بھی کرنے پڑیں گے، دعا تو مانگ رہے ہیں اللہم انی اسألک العافیت فی دنیا والآخر، اللہ میں عافیت دے، لیکن کام کون سے کر رہا ہے وہ شخص؟ عافیت کے چھن جانے والے۔ تو بھائی مبارک ہے ہم دعا مانگتے ہیں عافیت کی، لیکن ہمیں کام بھی وہ کرنے ہیں کہ جس سے اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی عافیتوں کا ہمارے اوپر نزول ہو۔ تو جو لوگ تقوی سے رہتے ہیں تو ایک طرح سے اپنا سایہ عافیت اپنے اوپر رکھتے ہیں، اور جو آدمی گناہوں میں لگا رہتا ہے تو سایہ عافیت کو وہ ہٹا لیتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور چلا جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو عافیت کی جو بات ہو رہی ہے، یہ عافیت ختم ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اب یہ آج کل جو بھائی جو بد نظری، فحاشی، عریانیت اور زنا کاری کا جو ماحول اس وقت بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، کوچنگ سینٹر اور ہر اس جگہ جہاں مخلوط ماحول ہوتا ہے وہاں زنا بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس وقت بڑے بڑے اکابر علماء اور مشائخ کو اس بات کا غم ہے، فکر ہے کہ اس وقت ممبر رسول سے بھی ویسی بات نہیں ہو رہی جس حساب سے ان منکرات کے خلاف ہونی چاہیے۔ دوسرے مضامین پہ تو بات ہو رہی ہے، یا بعض لوگ اپنے ذوق اور شوق کے حساب سے بات کرتے ہیں، وہ بھی دین کی بات ہوتی ہے، وہ بھی مبارک ہے بھائی، لیکن اللہ والے فرماتے ہیں، اس وقت فرما رہے ہیں کہ بھائی جن باتوں سے اللہ پاک جلال میں ہے، جن باتوں سے اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے، کم از کم ان باتوں کا تو خاص طور پہ ذکر کریں۔ آج کوئی بول رہا ہے یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، کوچنگ سینٹر زنا کے اڈے بنتے جا رہے ہیں، یہ کیوں نہیں بیان ہو رہا اس کے خلاف؟ وہ ایجوکیشن سسٹم سے کتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ایسی ایسی باتیں ہیں، کہاں تک بتائیں؟ ایک نوجوان جو خود میرے پاس آتا ہے، میرا قریبی عزیز بھی، رشتہ دار بھی ہے، ایک یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہا ہے، اس نے مجھے خود بتایا، یہ ادھر ادھر کی بات نہیں بتا رہا، اس نے کبھی کوئی فیئر ویل پارٹی وغیرہ تھی، رات میں جب وہ جانے لگا یونیورسٹی سے تو اس کے دو تین ساتھ میں دوست بھی، تو جب پارکنگ ایریا میں آئے تو گاڑیوں کے اندر زنا ہو رہا تھا، اسٹوڈنٹ لڑکے لڑکیاں زنا کر رہے تھے گاڑیوں کے اندر بیٹھے ہوئے، پریشان ہو گیا وہ دو تین لڑکے، کہ پھر پرنسپل کے پاس گئے کہ سر آ کے دیکھیں یہ کیا حرکتیں وہاں پر ہو رہی ہیں، تو پرنسپل کہہ رہا ہے یار تم تو مولوی لوگ ہو، تمہیں اگر یہ کام نہیں کرنا تو جاؤ گھر جا کے آرام کرو۔ یہ پرنسپل نے جواب دیا، سب کے علم ہے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن سب خاموش ہیں۔ اسی طرح بعض یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں وہ جون جولائی کی چھٹیوں میں بینکاک، سنگاپور لے کے جا رہی ہیں لڑکے لڑکیوں کو، ینگسٹر کو، کیا ہوگا وہاں پہ؟ بھیجنے والے کون ہیں؟ ماں باپ، ماں باپ، باپ خاص طور پہ، ماں کا نمبر بھی بعد میں آتا ہے۔ او انفسکم اہلیکم نارا، بھول گئے یہ قرآن پاک کی آیت کو، اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں، باپ کو کہہ رہے ہیں گھر کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، اللہ کہہ رہے ہیں باپ کو کہہ رہے ہیں بچاؤ جوس جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، خود متقی بنو، پھر اپنے بیوی بچوں، گھر والوں کو۔ اور آگے فرمایا ہے کہ وہ اتنے ظالم، اتنے خطرناک، اتنے تندخو ظالم فرشتے ہیں عذاب پر جو ہم نے مقرر کیے ہیں، جب وہ تم پر اپنا عذاب نازل کریں گے، تمہاری یہ پٹائی کریں گے، جہنم رسید کریں گے تمہیں، تو ان کو تمہارے اوپر رحم نہیں آئے گا، ترس نہیں آئے گا، یہ دنیا میں بڑے ذرا ان کو پیار سے، ان کی یہ مطلب ہے، مطلب یہ اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے، ان کو رحم نہیں آئے گا۔ فرمایا یہ وہی کریں گے جو میں نے ان کو حکم دیا، ان یہ طرف نہیں آئے گا، بالکل یہ سخت دل ہیں، تندخو ہیں، اسپیشل فورس ہے فرشتوں کی، جن کو رحم نہیں آتا، بس وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اللہ نے حکم دیا اس پر عذاب نازل کرو، تو ان کو تمہارے اوپر رحم نہیں آئے گا، لہٰذا تم اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، گناہوں کو چھوڑو۔ کس کس طرح سے اللہ پاک نے مضمون بیان فرمائے، یہ مولویوں کی باتیں، یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس پر بھی کوئی اختلاف ہو تو بتا دے بھائی کوئی، تو کہاں تک اللہ پاک کس کس طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، پھر اس کے بعد آدمی ننا کاکا بنا رہا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں، پھر خوب یہ ہماری زندگی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں یار پتنی مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے پریشانیاں آ رہی ہیں، اتنے معصوم ہیں بیچارے، اتنے بڑے اللہ والے، ان سے تو وہ گناہ ہوتا ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان سے کون سا گناہ ہو گیا۔ ایک اللہ والے تھے تو उनके पास कोई साहब आए, अब वो क्या, वो बिल्कुल ही बेदीन थे बज़ाहिर, और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी खुल के गुनाह कबीरा वैसी नज़र आ रहे थे। अच्छा, वो उम्र रसीदा ज़्यादा थे और वो अल्लाह वाले ज़रा उनसे उम्र में कम थे ज़रा थोड़े, तो कुछ अपने मसले मसाइल बताए, तो उन्होंने यही कहा उन अल्लाह वाले ने कि भाई आप गुनाहों से बचें। तो उन्होंने कहा हाँ, आप कैसी बात कर रहे हैं, आपके बराबर तो मेरे बच्चे अभी इस उम्र में हम क्या गुनाह करेंगे। तो अजीब बात कि लोगों को पता ही नहीं गुनाह क्या होता है, लोग समझ ही नहीं रहे। यानी वो दाढ़ियों को मूड़ना, गैर शरी तकरीबात में जाना, फ़ोटो वगैरह खिंचवाना, मूवी तस्वीरें बनवाना, इसी तरह मोबाइल फ़ोन के ऊपर गंदी चीज़ें देखते रहना, नेट की चीज़ें देखते रहना, ये अब लोग काउंट ही नहीं करते गुनाहें। वो पता नहीं लोग क्या समझ रहे हैं गुनाह क्या, वो कह रहे हैं उन्होंने इनकार कर दिया कि आपके बराबर तो मेरे बच्चे हैं, इस उम्र में मैं क्या गुनाह करूँगा। यानी ये गुनाह ही नहीं जो वो कर रहे हैं। तो भाई गुनाह फिर क्या चीज़ है, सिर्फ कत्ल कर देना या किसी को जिना कर देना या शराब पीना, बस ये गुनाह? अरे भाई, ये सारे गुनाह कबीर हैं जो हमारे हमने ओढ़ना बिछोना बनाया हुआ है, लोगों को पता ही नहीं है। अपने हिसाब से लोगों ने अपने हिसाब से इस्लाम में से चीज़ें पिक कर ली, उठानी। हर इंसान, आज मुसलमानों का ये हाल है, हर इंसान ने अपने हिसाब से अपनी शरीयत खुद घड़ ली है। आज एक 20 साल का जो कोई नौजवान है उसकी शरीयत अलग होगी, 50 साल का आदमी उसकी अलग शरीयत होगी, कोई औरत होगी उसकी शरीयत अलग होगी। हर एक ने अपने हिसाब से शरीयत को किया हुआ है। कोई बेचारा ज़्यादा तकवे की तरह आवाज़ तो घर वाले कहते हैं इतनी गहराई में क्यों जा रहे हो, सीधे सीधे नमाज पढ़ो, ये इस्लाम में थोड़ी है, वो लिबात के साथ भी चला जाता है। कोई बेचारा गैर शरीयत तकरीबात में नहीं जा रहा है, भाई मूवी तस्वीरें, औरतें मर्द सब साथ बैठ रहे हैं, आराम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा रहे हैं कि ऐसी मजलिस जहाँ खुल के अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो वहाँ मत जाओ, ऐसी मजलिस का जिक्र कर रहे हैं जहाँ खुल के अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, कौन मना कर रहा है? मौलवी साहब, अरे भाई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप उन पर फिदा, जिनका चेहरे अंदर कब्र में दिखा के फरिश्ते पूछेंगे माँ हज़र रुजुल, क्या कहता है इंसाफ के बारे में, क्या नज़र से नज़र मिलाएंगे? उनका फरमान है कि ऐसी जगह मत जाओ जहाँ अल्लाह की खुल के नाफरमानी हो रही हो। आज अक्सर माँ बाप कहते हैं कि भाई औलादे फ़ोन करती हैं, क्या बेचारे उनको कोई बेचारा तबलीग में चला जाता है, कोई अल्लाह वालों की सुबत में जाता है, तो अल्लाह से तकवा दे देते हैं। तो फिर होता है क्या है कि जब वो तकवा दिखाता है तो पूरे ख़ानदान में उसके खिलाफ़ एक महाज बन जाता है, कहते हैं तुम सीधे सीधे नमाज पढ़ो ना, ये किन चक्करों में पड़ गए हो, ये किन चक्करों में पड़ गए हो? कौन कह रहा है? माँ बाप। एक नौजवान ने तो यहाँ तक बताया आके कि माँ बाप ने कहा घर खाली करो, निकलो यहाँ से अगर ये सारे तुम्हें काम करने। मुसलमान लोगों की बात कर रहा हूँ, हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, और ये किसी एक घर का मामला नहीं है, कसरत के साथ कसरत के। एक शख्स ने बताया, वो एक अल्लाह वाले से बैत, वो तकवे पे जब रहने लगा और जब उसने बीवी को शरई पर्दे का कहा तो उसकी बीवी ने गुस्से में उन अल्लाह वाले की किताबें अपनी शेल्फ से निकाल के ज़मीन पर उठा के फेंकी हैं कि सारा फसाद इन किताबें पढ़ पढ़ के तुम पागल हो रहे हो। बताइए, अल्लाह रसूल की बातें, कुरान पाक की आयतें, हदीस मुबारक उसमें लिखी है, उसने उठा के ज़मीन पर पटक दिए। मुसलमानों का हाल बता रहा हूँ कि हम लोग बहुत अल्ट्रा मॉडर्न, क्या कहाँ तक जा रहे हैं, क्या होगा हमारे साथ हमें कुछ नहीं पता। फिर उसके बाद कह रहे हैं हुक्मरान अच्छे नहीं आ रहे, पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा क्यों होता जा रहा है, कहाँ से गुजारा होगा, डॉलर के रेट बढ़ते जा रहे हैं, मर जाएंगे हम लोग, क्या होगा, अल्लाह पाक डॉलर के रेट कम कर दे, कहाँ से होगा? भाई अपने अमाल तो ज़रा हम देखें, कहाँ से अच्छे नेक हुक्मरान आ जाएंगे, कहाँ से डॉलर के रेट कम हो जाएंगे? हमारी पॉलिसियाँ फिर यहूदी IMF के लोग क्यों नहीं बनाएंगे? कभी हमने अपने घर का, अपने मोहल्लों का, माशरे का हमने हिसाब किया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिर क्या होगा? अभी चंद, मेरे ख्याल है 2-3 सदियों पुराना एक वाक़ है, एक किताब में पढ़ रहा था कि एक जगह थी, कोई इस्लामिक कोई जगह थी, तो वहाँ पर जिना शराब जब बहुत आम होने लगा और बहुत ही बेदीन लोग थे, मुसलमान थे, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ कोई हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला जैसा कोई वो आ गया, खलीफा हुक्मरान आ गया। वो बहुत हैरान हुए बुज़ुर्ग, वो फरमाने लगे कि अल्लाह का तो वादा है, अल्लाह ने तो यही फरमाया, आदी आप सलसल ने भी फरमाया कि जैसे उम्मत के अमाल होंगे वैसे हुक्मरान आएंगे। कौम का रजील और जलील तरीन आदमी ये होगा, पूरी कौम का जो निचोड़ सबसे जो खबीज जलील इंसान होगा वो कौम का हुक्मरान होगा, ये आप सल्लम ने फरमाया। तो वजह क्या है? वो हैरान कि ये तो इतना ज़बरदस्त हुक्मरान कहाँ से आ गया अल्लाह वाला, और आवाम ऐसी है। अभी वो सोच ही रहे थे, इसी शशोपंज में रहते थे, पता लगा 6 महीने बाद उसका इंतकाल हो गया, कहने के बाद समझ में आ गई 6 महीने से ज़्यादा हुक्मरान नेक अच्छा चला नहीं, क्योंकि आवाम दुरुस्त नहीं थी, अव्वल तो आएगा ही नहीं कोई, ये भूल जाएँ, इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि पानी में से कोई मक्खन निकालने की कोशिश करे, कभी निकलेगा कभी नहीं निकलेगा, भाई दूध दूध में से निकलेगा मक्खन। तो जब तक हमारे आमाल दुरुस्त नहीं होंगे, उस वक्त हम भूल जाएँ कि ये महंगाई ख़त्म होगी, ये हम लोग यहूदियों के चुंगल से निकलेंगे, कोई नेक हुक्मरान आएंगे, नेवर, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि ये बात कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ने फरमा दिया एक ही तरीका है, एक ही तरीका वो है रुजू अल्लाह, तौबा, इस्तिग़फ़ार। हमें सबसे पहले हमें अपनी ज़ात को, मुझे अपने आप को पहले बदलना है, माशरे को बाद में बदलना है। कु अनफुसुकुम अहलिकुम नारा में अल्लाह नईफ अनफुसुकुम कह रहे हैं, पहले अपनी जान को दुरुस्त करो, पहले अपने आप को जहन्नम से बचाओ। सबसे बड़ी तबलीग, सबसे बड़ा तखवा, मैं देखूँ मैं क्या कर रहा हूँ, फिर उसके बाद बीवी बच्चे, मैं देखूँ पहले मैं खुद मुत्तकी बनूँगा, फिर घर वाले उस हिसाब से चलेंगे। इसकी मिसाल यूँ समझ लें, अगर कोई फिल्म स्टार होता है बाप, तो वो क्या उसकी ख्वाहिश होती है कि जो मेरा बेटा अगर कोई इसका होगा या बेटी होगी तो वो यही चाहेगा, मैं फिल्म स्टार हूँ तो मेरा बेटा बेटी भी बहुत बड़ा फिल्म स्टार बने, हीरो बने। यही होता है ना भाई, कोई पॉप सिंगर होता है तो चाहेगा मेरी औलादे भी पॉप सिंगर बने, कोई डॉक्टर होता है तो वो यही कहते हैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। बस ये है बाप का फंक्शन, जैसा बाप होगा अपनी औलाद को, बीवी बच्चों को वैसे ही बनाने की कोशिश करता है। इसलिए अल्लाह फरमा रहे हैं तुम तकवा अख्तियार करो, जैसे तुम जब तुम्हें तकवा अख्तियार हो जाएगा, अल्लाह वाले बनोगे, तो ऑटोमेटिक खुद ब खुद तुम अपने बीवी बच्चों को भी उसी ढक के ऊपर चलाओगे और उन्हें मुत्तकी अल्लाह वाला बनाओगे। इस तरह तुम भी जहन्नम से बचोगे और तुम्हारे प्यारे भी जहन्नम से बचेंगे। ये है सही मायनों में अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत का हक अदा करना। ये जो जिना जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, बीमारियाँ भी उस हिसाब से बढ़ रही हैं। हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस कौम में जिना जब आम हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अल्लाह पाक उस कौम में ताउन की और दूसरी ऐसी नई नई बीमारियां उन पर नाजिल करेंगे कि जिसके नाम उनके बाप दादाओं ने सुने भी नहीं होंगे। यानी ऐसी ऐसी क्रॉनिकल ख़तरनाक बीमारियां आएंगी कि उन बीमारियों के नाम भी तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सुने होंगे। बीमारियां आ रही हैं बाद में, वजह क्या बताई जा रही है, जिना बदकारी। आज कितनी बीमारियाँ फैल रही हैं कि कैसी कैसी ख़तरनाक है, वगैरह हॉस्पिटलों में जाकर चक्कर लगाएँ तो खौफ खुदा से आंसू निकल आएंगे, अल्लाह के डर से। ऐसी ऐसी बीमारियाँ, मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 50-52 साल है, मैं अपना 30 साल पहले अगर मैं जाता हूँ, 18-20 साल का था, यकीन जाने उस वक्त मुझे याद है कोई ऐसी बीमारियाँ नहीं थी, कोई ऐसी महंगाई नहीं थी। जो लोग 30 साल पहले के वक्त जानते बैठे उनको पता होगा, अगर आंखें बंद करके सोचें 30 साल पहले क्या हालात थे और इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, हुक्मरानों को देख लें, महंगाई को देख लें और फवाशी और रियानियत को देख लें। 30 साल पहले चूँकि इतने गुनाह नहीं थे, इतनी हरामकारियाँ नहीं थी, तो उस हिसाब से अल्लाह के गज़ब के फैसले भी इतने ख़तरनाक नहीं थे। जैसे जैसे हरामकारियाँ गुनाह बढ़ते चले गए, वैसे वैसे अल्लाह के फैसले हमारी तरह हमारे लिए जो होते हैं वो मनफी होने लगे। तो बस इसका एक ही इलाज है कि हम गुनाहों को छोड़ दें बस। और ये भाई गुनाहों से छोड़ने का जो तरीका है ये ऐसे नहीं छूटता, ये समझ लें, क्योंकि गुनाहों में अल्लाह ने एक मज़ा रखा है, कशिश रखी है। इसका तरीका कुरान और हदीस में यही है, अल्लाह ने फरमाया आपसे उसमें यही फरमाया कूनू मा सादिकीन, कि ए ईमान वालों तकवा अख्तियार करो और अल्लाह वालों के साथ रहो, सच्चों के साथ रहो। तो अल्लाह पाक खुद फरमा रहे हैं कुरान पाक में। तो इसी तरह आपसे उसने इरशाद फरमाया हर चीज़ की कानें होती हैं जहाँ से चीज़ें निकलती हैं, जैसे सोना सोने की कान से, कोयला कोयले की कान से। तकवा कुलूबुल आरफीन, तकवे की जो कानें हैं वो कुलूबुल आरफीन हैं, यानी कुलूबुल आरफीन, आरफीन कौन होते हैं, जिनको अल्लाह की मार्फत मिली हुई अल्लाह वाले। तो रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके दिल तकवे की कानें हैं, यानी उनकी सोबत में जो बग़ैर किसी चीज़ के, बग़ैर गैर महसूस तरीके से उनके सीने के अंदर, कल्ब के अंदर जो मार्फत का नूर, तकवे का नूर है, जब उनकी सोबत में जाके बैठोगे तो उनसे दिल से मुंतकिल होकर तुम्हारे दिल के अंदर मुंतकिल हो जाएगा। कोई दूसरा तरीका नहीं है मुत्तकी बनने का। कोई चाहे जी मैं सिर्फ एक बयान सुन के या किताबें पढ़ पढ़ के तकवा मैं हासिल कर लूँ, तो ऐसा नहीं होता। दो चार दिन के लिए तो असर होता है और आदमी सही भी हो जाता है, लेकिन 4-6 दिन के बाद चूँकि चारों तरफ बुराइयों का और गंदा माहौल इतना है कि दोबारा नफ़ और शैतान उसको उठा के पटक देते हैं, फिर वो बेचारा गुनाहों में गर्क हो जाता है। तो मुसलसल एक ये जंग है। तो जहाँ जिसको कोई भी अल्लाह वाला हो, उसको गुलाम हो, जहाँ मुनासबत हो, मुनासबत होना शर्त है, दिल से दिल मिलना ज़रूरी है उस जगह, नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर वहाँ आना जाना शुरू कर दे तो थोड़े अरसे में इंशाल्लाह उसे तकवा नसीब हो जाएगा। इसलिए एकदम से नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता होती है। और भाई गुनाह छोड़ने के ऊपर दो बातें अर्ज़ कर दूँ, ये अक्सर बताता रहता हूँ ताकि लालच पैदा हो। और ये लालच किसने दिया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। जैसे कहते हैं ना भाई, हुकूमतें कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पे चलती हैं, ये तो हुकूमतों की मजबूरी होती है, लेकिन अल्लाह की कोई मजबूरी नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत है जो अल्लाह पाक हमें लालच दे रहे हैं। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं जो शख्स गुनाहों को छोड़ेगा, वो ही यत्तकिल्लाह जल्लहु मखरजा। ये याद रखिएगा, ये जो कुछ इनामात बता रहा हूँ ये अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, जो शख्स तकवा अख्तियार करेगा, वो मैं यत्तकिल्लाह, जो शख्स तकवा अख्तियार करेगा हर मुसीबत से निकाल देंगे। तकवा खाली नमाज रोज़े कुरान का नाम नहीं है। जो लोग नमाज रोज़े कुरान के साथ, नेक अमाल के साथ, जो लोग गुनाहों से बचते हैं वो मुत्तकी कहलाते हैं। ये तकवे की पहले डेफिनेशन समझें। تو پہلا انعام اللہ فرما رہے ہیں مصیبت سے نکالوں گا، دوسرا اللہ پاک انعام فرما رہے ہیں امر ہی یسرا، کہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دی جائے گی۔ کتنے لوگ کہتے ہیں جی جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں کام کا ہی بیڑا غرق ہو جاتا ہے، میرا کام بنتا ہی نہیں، کوئی کام میرا پائے تک مل تک پہنچتا ہی نہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ امر ہی یسرا، امر کہتے ہیں کام کو، یسرا آسانی، جو شخص تقوی اختیار کرے گا کام میں آسانی۔ پہلا انعام مصیبت سے نکال دی، دوسرا نام کیا ہے؟ کام میں آسانی پیدا کر دیں گے اللہ پاک۔ تیسرا انعام فرما رہے ہیں ایسی جگہ سے رزق دوں گا، غنی کروں گا، پیسہ دوں گا، مال دوں گا، جہاں تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ یہاں اللہ پاک عقل کی نفی کر رہے ہیں، وعدہ عقل مت چلاؤ، چلاک مت بنو، اسمارٹ مت بنو، کہاں سے آئے گا؟ جو میں کہہ رہا ہوں اصل کام وہ کرو، مجھے ناراض کرنا چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو، کہاں سے دوں گا؟ یہ تمہارا کام نہیں، یہ میرا کام ہے، جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا، جو تمہارا جو کام ہے، تمہاری جو ڈیوٹی کری ہے، تم اپنی ڈیوٹی پوری کرو۔ تو اپنی ڈیوٹی پوری کرتے نہیں ہو، ڈپریشن میں چلے جاتے ہو، ٹینشن میں چلے جاتے ہو، کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا، کیا ہوگا، ارے سارے غم فکرے میرے اوپر چھوڑ دو، بس جو میں کہہ رہا ہوں مجھے ناراض کرنا چھوڑ دو، میرے معاملات میں لوگو، تمہارے سارے غم ختم کر دوں گا میں۔ یہ ایسی بات نہیں جوش میں کہی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک غم جو اپنے سینے میں پال لے گا تو اللہ پاک دنیا اور آخرت کے سارے غموں سے اس کو نجات دے دیں گے۔ تو ایسا مبارک غم ہے، ایسا مبارک غم ہے، کون سا بھائی پیارا غم ہے؟ ایک غم جو سینے میں پال لے گا دنیا اور آخرت کے سارے غم غلط سب ختم۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، یا رسول اللہ ایسا مبارک پیارا غم کون سا ہے؟ تو فرمایا آخرت کی تیاری کا غم، اللہ کو راضی رکھنے کا غم، کہ کس بات سے اللہ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں، کس بات سے خوش ہو رہے ہیں، فرائض واجبات پورے کرے، گناہوں سے بچے، یہ ایک غم دل میں پال لے پھر اس کے بعد سارے غموں سے نجات اللہ پاک دے دیں گے، کیا دنیا کا غم کیا آخرت کا۔ اب بھائی اس سے بڑی کوئی بات ہوگی، اب اس کو الٹا کر لیں حدیث شریف کو، اگر کوئی یہ ایک غم سینے میں نہیں پالے گا اللہ کو راضی کرنے کا غم، تو پھر اس کے سینے کو غم اور فکروں سے بھر دیا جائے گا۔ یہ بھی حدیث شریف آگے معیشتن زن کا والی، آپ اس نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری یاد سے اعراف کرتا ہے، اللہ پاک نے کہلوایا کہ اے آدم کے بیٹے اچھی طرح سن لے، حدیث شریف، اللہ پاک نے کتنی ہمیں باتیں کہلوائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، لیکن اس بات کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کس انداز سے، اے آدم کے بیٹے اچھی طرح سن لے، یعنی تجھے بھول جانے کی عادت ہے، لیکن یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ جڑ ہے، یہ مت بھولنا، اللہ پاک کہلوا رہے ہیں بھائی اچھی طرح سن لے آدم کے بیٹے، اگر تو میری یاد سے اعراض کرے گا، اوائڈ کرے گا مجھے، تو مجھے وقت نہیں دے گا، میرا ذکر افکار میرے معاملات کے ساتھ آن لائن نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا، معیشت انزن کا میں تیری زندگی کے جو شعبے ہیں ان کو تلخ کر دوں گا، کڑوا کر دوں گا، معیشت انزن کا برباد کر دوں گا، چین نہیں ملنے دوں گا میں، کیونکہ آج تمہارے پاس میرے لیے وقت نہیں۔ آج ہم دیکھیں موبائل پہ لوگ بیٹھتے ہیں، دو دو تین تین چار چار چھ چھ گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، پھر ماں باپ نے معصوم بچوں کو دے دیا، معصوم بچے، خود میرے جاننے والوں میں ایسے بچے ہیں جو بیچارے نابالغ ہیں، وہ پیلے ہو گئے، ان کی شکلیں پیلی ہو گئیں، ان کے حلقے پڑ گئے، کھانا ان کا ختم ہو گیا، لیکن وہ ٹیب ان کو دیا ہوا ہے، موبائل دیا ہوا ہے، اس میں انٹرنیٹ ہے، اس میں سب بچے اچھی بری سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، کھانے کو اوشنی، پینے کو اوشنی، بچے بھی جوان ہی نہیں ہوئے لیکن برباد کر دیا، کس نے؟ اکثر ماں باپ نے۔ یا کیا اللہ نہیں پوچھے گا کہ بھائی ان کی عمر ہے، ان بیچاروں کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو دوسری ایکٹیویٹیز میں ڈال دو، یہ کیا ان کو گندے سین دکھاتے ہو، اور جان چھڑانے کو تنگ کرتے ہیں، پر جان چھڑاؤ، بعض لوگ اس لیے جان چھڑا دیتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے اللہ نے جو فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے اچھی طرح سن لے، اگر تو میری یاد سے اعراض کرے گا تو تیرے سینے کو غم اور فکروں سے بھر دوں گا، اور تیری معیشت زن کا، کہ تیری جو معیشت ہے، جو بھی معیشت کیا کہلاتی ہے، انسان کا روزی رزق، اس کے معاملات، اس کے جو دنیاوی جو شعبے ہیں، نوکری کا شعبہ، کاروبار کا شعبہ، پیسوں کا شعبہ، جہاں جہاں اس کی چین سکون ہے، بیوی بچوں کا سکون امن، اللہ فرما رہا ہے میں سب کو تلخ کر دوں گا، کڑوا کر دوں گا، چین نہیں ایسا بندہ لے سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہی بات کہ آج ہمارے پاس دنیا کے لیے ٹائم ہے، نوکری کے لیے 9 to 5 ہم جاتے ہیں، پتہ ہے کہ مجھے 10 بجے تک پہنچنا ہے، 9 بجے تک پہنچنا ہے، لوگ اسپیڈ میں بائکوں پہ صبح دوڑ رہے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچتا ہے، لیکن یہ کہ صبح جلدی پہنچنا ہے تو کراس لگ جائے گا، اور 2-3 کراس کے بعد تنخواہ میری ایک دن کی کٹ آف ہو جائے گی، آدھی ہو جائے گی۔ تو چند ٹکوں کے لیے جان کی بازی لا کے 9-10 بجے پنکچوئلٹی کے ساتھ پہنچنا ہے، زبردست استقامت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے یہ بھی آدمی کرے، لیکن اس سے زیادہ تو دین پر استقامت کیوں نہیں ہے۔ اسی طرح کاروبار میں لوگ جاتے ہیں تو لوگ دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں، کسٹمر آ رہے ہوتے ہیں، فرض نمازیں چھوڑتے رہتے ہیں، یہ بعض لوگ پڑھتے ہی نہیں نمازیں، بعض لوگ پڑھتے بھی تو جماعت نکال کے پڑھتے ہیں، جی کسٹمر آ جاتے ہیں کیا کروں، تو یہ عذر تھوڑی چلیں گے۔ اسی طرح سے اور کیا معاملات، یہ تو ایک مثال ہے، ہوٹلوں پہ آج کل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، چائے پراٹھوں کے ہوٹل پہ نوجوان دیکھتے ہیں، بھرا ہوا ہوتا ہے پورا، سینکڑوں کرسیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو آج ہمارے پاس گناہوں کے لیے وقت ہے، حرام کاموں کے لیے وقت ہے، دنیا کی جائز کاموں کے لیے وقت ہے، فالتو گپ شپ کے لیے وقت ہے، لیکن آج ہمارے پاس اللہ کے لیے 15-20 منٹ نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں جن کو ان کے پاس یہ وقت ہے. تو یہ ہے اللہ کے ذکر سے اعراف کرنا. جیسے ہم اپنے معمولات بتاتے ہیں آنے والوں کو بھائی کہ آپ جو کرنا ہے آپ کریں, گھومیں پھریں, کھائیں پئیں, لیکن 15 سے 20 منٹ دن میں ایک بار اللہ کی نیند نکالیں, قرآن پاک 2 رکوع پڑھ لیں, ترتیب سے قرآن پڑھیں, سورہ فاتحہ سے شروع کیا, بناس کو ختم کر دیا, پھر دوبارہ سے شروع کر دیں اور 2 رکوع پڑھ لیں. عادت ڈالنے کو 2 رکوع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 5 منٹ. اور یہ ذکر جہری تھوڑا سا بتایا گیا 50-50 دفعہ, اور اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ٹوٹل 10 منٹ. ٹوٹل 10 اور 5 منٹ قرآن پاک ہے, ٹوٹل 15 منٹ بس, وہ بھی دن میں ایک بار. اس سے ہی اللہ پاک وہ رحمتیں برسائیں گے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. لیکن آج ہمارے پاس 15 منٹ نہیں ہے لوگوں کے پاس, اللہ کے نہیں ہے. 15-15 گھنٹے ہیں لیکن اللہ کے نہیں ہے. وہ تو مصائب اور بلائیں آتی ہیں تو وہ پھر مجبور کرتی ہیں, تھوڑا بہت قرآن ذکر اذکار کر لیتے ہیں لوگ بےچارے. تو اللہ کے عاشقین جو اللہ کی محبت میں جو معمولات کرتے ہیں وہ بہت کم ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ خاص جو خلیل ہیں بہت تھوڑے ہیں. تو آج بھائی وقت نکالیں اللہ کے لیے, یہ ذکر کی مجالس میں آنا جانا رکھیں. یہ پھر جو بیانات جو ہوتے ہیں ذکر کی مجالس, اس کے اوپر بات ہوگی وہ تو پھر کئی گھنٹے کی بات ہو جائے گا. تو وہ ابھی اس ٹاپک کو نہیں چھیڑنا چاہ رہا میں. فضائل ذکر کی جو مجالس ہوتی ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ پھر فضیلتیں, وہ انشاءاللہ پھر کبھی بعد میں سنائی جائے گی. تو بھائی یہ انعامات تقوی بھی بتا دیا. انعامات تقوی کے بعد چلے تو 3 انعام بتائے تھے. مصیبت سے نجات دی جا رہی ہے, کام میں آسانی پیدا کی جا رہی ہے, اس کو ایسی جیسے رزق دیا جائے گا جہاں اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا, اور پھر جو شخص تقوی اختیار کرے گا تو اللہ فرما رہے ہیں قرآن پاک کی آیتیں کہ ہم صرف اس کو معاف نہیں کریں گے گناہوں کو تقوی اختیار کرنے کے بعد, بلکہ اس نے جو ماضی میں گناہ کیے تھے وہ سارے کے سارے نیکیوں میں حسنات میں تبدیل کر دیں گے. اس سے بڑی کیا شان رحمت ہوگی بتائیے. ورنہ قانون کیا کہتا ہے, بھائی تم ٹھیک ہے بدماش کے پکے, تم نے توبہ کی, معاف کر دیا, تمہارا اکاؤنٹ صفر کر دیا, اب نیک اعمال دوبارہ سے شروع کرو. قانون تو یہ کہتا ہے. لیکن اگر کسی نے 10 لاکھ گناہ حرام کام کیے تھے اور اس نے توبہ کر کے تقوی اختیار کر لیا, اب تو اللہ پاک 10 لاکھ گناہوں کو تبدیل کریں گے اور کھاتے میں لکھیں گے اس نے 10 لاکھ نیک اعمال کیے تھے. کیا ایسے رب سے بھی ہمیں محبت نہیں ہوگی؟ آخر کب ہوگی؟ کیا موت کے وقت نزاق عالم دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام جب روح نکالنے آئیں گے اس وقت کہیں گے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, تو بڑا کریم رب, اللہ معاف فرما دے. اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ نے ارشاد فرما دی, جب تک یہ غرغرہ شروع نہیں ہو رہا, جب تک نزاق عالم شروع نہیں ہو رہا, جب تک ملک الموت روح نکالنے نہیں آ رہے, اور جب غرغرہ شروع ہو جائے گا اور غیب نظر آنا شروع ہو جائے گا. کیا مطلب؟ کہ جب نزاق عالم شروع ہوتا ہے تو غیب نظر آنا شروع ہوتا ہے, فرشتے اور عالم برزخ کی دنیا نظر آنا شروع ہو جاتی. اس وقت کوئی کافر اگر دیکھ کے ایمان لے آئے گا تو اس وقت پتہ چل جاتا ہے میرے کیا عقائد تھے, کیا مال تھے. اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں, اور اس وقت کسی مسلمان کی توبہ قبول نہیں. تو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اللہ تیار ہے معاف کرنے کو, لیکن ہم توبہ نہیں کر رہے بھائی. لیکن اس وقت اگر کسی نے توبہ کی تو اس وقت توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک بزرگ فرماتے ہیں, مجذوب بزرگ تھے, بازار میں بیٹھے ہوئے تو رو رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لوگ اس وقت جو ہیں بہت گناہگار ہو چکے ہیں, لیکن لوگ توبہ نہیں کر رہے, اور اللہ پاک منتظر ہیں کہ میرے بندے توبہ کریں اور میں ان پہ معاف کروں, اپنی رحمتیں برساؤں, لیکن کوئی مجھ سے توبہ نہیں کرتا. تھوڑے عرصے میں ان بزرگ کو دیکھا کسی نے, مجذوب تھے وہ, قبرستان میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہیں گے اس لیے رو رہا ہوں کہ قبروں میں جتنے بھی لوگ لیٹے ہیں سب توبہ کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں, اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, لیکن اب اس وقت اللہ ان کی توبہ قبول کرنے پہ تیار نہیں. ٹائمنگ کا گیم ہے نا بھائی, ٹائمنگ کا, یہ ٹائمنگ کا سارا گیم ہے. تو بھائی موت کا کچھ نہیں پتا, کسی وقت بھی آ سکتی ہے, کسی وقت بھی آ سکتی ہے. کوئی اس کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں ہے, ایکسیڈنٹ ہونا ضروری نہیں ہے. ابھی ایک مفتی صاحب نے بتایا, ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں, انہوں نے کہا ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے شام کی چائے پی رہے تھے مدرسے میں پڑھانے کے بعد, تو ینگ نوجوان ایک مفتی صاحب تھے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے, تو اچانک کیا ہوا, چائے پیتے پیتے انہوں نے نیو کر کے اپنے سر پہ انہوں نے سر اٹھایا اور کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا چہرہ لال سرخ ہو گیا ٹماٹر کی طرح, جیسے انسان کو بہت ہی کوئی اعلیٰ چیز دیکھے گا تو اس کے چہرے کا کیا حال ہوگا, تو لال سرخ ہو گیا اور سلام کا جواب دیا. بس پھر اسی ہاتھ سے انہوں نے پیرچ اور پیالی ایک دم سے گر گئی اور اسی وقت ختم. کوئی بیماری نہیں تھی, کچھ نہیں, بس اچانک اٹیک آیا, ختم. فرشتہ انہوں نے دیکھا, انہوں نے سلام کیا. نیک لوگ یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں, معمولی بات ہے یہ, اور وہ بھی خوش ہو گئے, کیا حسین و جمیل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار ملک الموت سے کہا, فرمایا کہ ملک الموت اسرائیل تم ذرا وہ شکل مجھے دکھاؤ جو تم گناہگار فاسق فاجر لوگوں کی نکالتے ہو, کفاروں کی نکالتے ہو, ذرا شکل تو دکھاؤ. انہوں نے کہا نہیں یا ابراہیم, آپ ڈر جائیں گے, آپ سے برداشت نہیں ہوگا. انہوں نے کہا نہیں دکھاؤ. باہر کہیں گے ذرا منہ در کریں. انہوں نے منہ در کیا, انہوں نے دیکھیں, اب جو دیکھا تو وہ ڈر گئے ابراہیم علیہ السلام اور بے ہوش ہو گئے. پھر دوبارہ اپنی اصل شکل میں آئے حسین جمیل, تو پھر وہ ہوش میں آئے ابراہیم علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا میں نے دیکھا ایک کالا کپڑوں میں آدمی بدبودار شدید, جس کی کوئی بدبو برداشت نہیں کر سکتا, اور اس کے بڑے بڑے لمبے بال, اور اتنی خطرناک دہشت ناک اس کی شکل کہ اگر اللہ پاک مثال دے کے فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اگر اللہ پاک کسی کو جہنم میں نہ بھی جلائے تو خالی اس ملک الموت کی شکل دیکھنے ہی کافی ہے جہنم میں جلنے کے لیے، اللہ دوسرا عذاب نہ بھی دے. اور پھر فرمایا اچھا تم نیک متقی لوگ کیسے روح نکالتے ہو، ذرا وہ شکل دکھاؤ. پھر انہیں چہرہ دکھایا تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اگر اللہ پاک کسی کو جنت نہ بھی دے تو صرف تمہارا دیداری دیکھ لے تو کافی ہے اس کے لیے جنت سے بڑھ کے، اتنا حسین و جمیل پیارا چہرہ. تو بھائی اسرائیل علیہ السلام نہ بدصورت ہے نہ خوفناک ہے نہ وہ حسین ہے، بس جیسے جس بندے کے اعمال ہوں گے اس شکل میں وہ آتے ہیں. اور جب موت کے فرشتہ ہر گھر کو، ہر گھر میں حدیث شریف علیہ وسلم فرما رہے ہیں تین بار آتا ہے، ہر گھر کے در و دیوار کو پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے میں بار بار آؤں گا اس گھر میں یہاں تک کہ تم سب کی ایک ایک کر کے ون بائی ون سب کی روح نہ نکال لوں. تین بار ملک موت ہر گھر کی دروازوں کو ہلا کے جاتے ہیں. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب ایک ایک بات ہمیں پہنچا دی ہے، لیکن بھائی آج چونکہ دینی صحبتیں نہیں ہیں، ذکر کی مجالس نہیں ہیں، آنا جانا نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، صرف ہائے پیسہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ، صرف نفس پرستی شہوت پرستی، جس کی وجہ سے ہم مسلمان تباہ ہو چکے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں نا یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ، یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں، کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں. کہ بھائی حل میں تو بھینس اور گائے ہوتی ہے، تم شیر کو بنا ہوا دیکھو حل میں تو سمجھ لینا ہے ببر شیر ہے، یہ حل میں جوتا ہوا ہے اور وہ اس کو مار پڑ رہی ہے اور یہ بیچارہ گائے بیلوں کی طرح فصلوں میں ٹہل رہا ہے، تو ضرور اس شیر سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ آج یہ کسان کی بیگاری کر رہا ہے نا. تو بھائی مسلمان مثل شیر کے، مسلمان اور غلام، مسلمان اور ذلیل، مسلمان اور اس کی تذلیل اور حقیر ہو رہا ہو، دو ٹکوں کے لیے مارا مارا پھر رہا ہو، مسلمان کی تو شان ہے ہی نہیں. مسلمان تو شان مسلمان کی تو کس قدر زبردست ہے جس کو کوئی تصور نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کہ بعض اللہ کے نیک ایسے بندے ہوتے ہیں اللہ والے اگر کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے. وہ بھی تو مسلمان ہے، قسم اٹھا لی بندے نے، لیکن کیا اب اللہ ان کی قسم کو پورا کر رہا ہے. تو بھائی ایسا ہم لوگ ایمان و یقین کیوں نہیں استعمال کرتے. تو انعامات تقوی بات چل رہی تھی بھائی، یہ ہو گیا. اور سب سے بڑا انعام کیا آخری، اس سے بڑا کوئی انعام ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ان اولیاء اہو الا المتقون، میرا ولی میرا دوست وہ ہے جو تقوی سے رہے گا. آخر میں اللہ فرما رہے ہیں میں اس کو اپنا ولی اور اپنا مقرب بنا دوں. اللہ کا ولی جب بن جاتا ہے، مقرب بن جاتا ہے، تو پھر کیا اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں؟ تھوڑی سی کشش کے لیے مجبوراً بتائے جاتے ہیں، کیونکہ لوگ حرام کاریوں میں گناہوں میں کشش نظر آ رہی ہے نا. حضرت والا اور ہمارے علماء اور مشائخ نے فرمایا، شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے، بڑے بڑے اکابر نے فرمایا کہ اللہ پاک وہ جلوے دکھاتے ہیں مرنے کے بعد نہیں جیتے جی، اکثر مدینہ پاک کے بیچ کے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں سوتے میں اور جاگتے میں، جاگتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بات چیت شروع ہو جاتی ہے. اس لذت کو کوئی زنا بدکاری حرام کاری کوئی چیز لے سکتی ہے؟ ارے تو بدبوؤں کے سودے ہیں، خوشبوؤں کی طرف کیوں نہیں آتے؟ عورتوں کے اندر کیا، حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے عورتیں لڑکیوں کے اندر جو ہوتے ہیں تین ملک ہوتے ہیں، ہگستان، موتستان اور پادستان، یعنی ہکتی ہے، موتتی ہے، پاد مارتی ہے، پخانہ کرتی ہے، پیریڈ مینسز بھرے ہوتے ہیں، یہ تو غلاظت کا حال ہے. تم ان چیزوں کے لیے اللہ کو چھوڑتے ہو جبکہ اللہ نے چار شادیوں کا حکم دیا، اگر بہت شہوت ہے تو ایک کر لو، دو کر لو، تین کر لو، چار کر لو، لیکن ظالم مجھے تو نہ چھوڑ. ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہم آپ کی طرف نہیں آئیں گے، ہم تو اسی کام میں لگے رہیں گے، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. پورے دنیا کے کفار حیران ہوتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں. ایک طرف تو لوگ بڑے متقی اور نظروں کی حفاظت کی طرف مسلمان بات کرتے ہیں، دوسری طرف اسلام واحد مذہب ہے جہاں ایک وقت میں چار شادیاں کرنے کی اجازت ہے، کسی دوسرے مذہب میں اجازت نہیں ہے چار عورتوں کو رکھنے کی. اللہ نے کب سیکس میں آزادی نہیں دی؟ سب سے زیادہ سیکس میں آزادی اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے مذہب اسلام میں. تو پھر حرام کی طرف ہم لوگ کیوں مائل ہوتے ہیں؟ اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے پکڑ دھکڑ آتی ہے. تو یہ ایسی لیکن یہ جو مراقبہ ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے بیوں سے متعلق کرنے کا نہیں ہے. جو غیر نامحرم لڑکیاں جن کی وجہ سے تم خدا کو ناراض کرتے رہے تو ان کا تصور کرو، بیویوں کے ساتھ یہ تصور نہیں کرو، ان سے تو بہت محبت کرو، پیار محبت سے ان کے ساتھ رہو. تو یہ معاملہ، تو یہ ایسی چیز نہیں ہے ان کا جن کی وجہ سے اپنے خدا کو چھوڑ رہے ہیں، اپنی قبر میں انگارے بھر رہے ہیں، دنیا اور آخرت اپنی جہنم رسید کر رہے ہیں، ایسی چیزیں تو دو ٹکے کی چیزیں، ان کے پیچھے خدا کو کیا چھوڑنا. تو جب آدمی اللہ کی طرف آتا ہے، جب دل کو توڑتا ہے، حرام عورتوں کا خون کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ رسول کا خاص اسے قرب عطا ہوتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا اس کو ولی بنا لوں گا، تو پھر اللہ پاک دوستوں کے ساتھ اور معاملات ہوتے ہیں. جس طرح ہمارا کوئی جگری دوست ہو تو ہمارا اس کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہوگا، اور عام جو ہمارے جن سے سلام دعا ہوگی ان سے الگ معاملہ ہوگا. ہوتا ہے نا، ہوتا ہے نا بھائی ایسا. تو جب کوئی اللہ پاک کسی کو اپنا خاص دوستوں میں شامل کرے گا، تو جب خاص بنے گا تو پھر اس کی ساری چیزیں خاص ہوں گی. پھر وہ ہاتھ اٹھائے گا تو پھر فوراً اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغامات آتے ہیں، اللہ کی طرف سے مکاشفات ہوتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی 100 سے زیادہ زیارتیں ہوئی ہیں خواب میں. مکاشفات ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے بات چیت آتی ہے دل کے اندر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات چیتیں آتی ہیں. یہاں تک حضرت والا نے فرمایا غیب برائے نام غیب رہ جاتا ہے, غیب برائے نام غیب رہ جاتا ہے, کھول کے رکھ دیتے ہیں, اللہ پاک حجابات کو ہٹا دیتے ہیں. کتنے ایسے اولیاء اللہ مشائخ اس وقت موجود ہیں, جب وہ جاتے ہیں روئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ان کو سنہری جالیاں نظر نہیں آتی ہیں, ان کو آر پار نظر آتا ہے, بات چیت ہوتی ہے. سنہری جا رہی ہیں دیواریں تو ہم جیسے لوگوں کی نہیں, عام لوگوں کی نہیں ہے, لیکن جب اولیاء اللہ جاتے ہیں تو ان کے تو معاملات ہی کچھ اور ہیں. کیا اس مزوں کو کوئی تصور کر سکتا ہے, وہ کیا مزے ہوں گے, کیا اس کی لذتیں ہوں گی, کوئی نہیں سمجھ سکتا. کتنے مشائخ ایسے ہوتے ہیں جب وہ قبور پہ جاتے ہیں تو ان کو یہ کشف القبور کہلاتا ہے, کشف القبور قبروں کا ظاہر ہونا. تو یہ بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ بعض اللہ والے ہوتے ہیں آنکھیں بند کرتے ہیں, اشال ثواب کرتے ہیں, جس کے لیے اشال ثواب کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے بات چیت شروع ہو جاتی ہے, اپنا حال پورا وہ بتاتے ہیں. یہ بھی چیزیں تو اللہ والوں کے عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں. یہاں تک کہ بالکل فکس ڈیٹ نہیں بتائی جاتی موت کی, اشارے دے دیے جاتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس اتنا اتنا وقت ہے, یہ تمہارے کام پینڈنگ ہے, یہ دنیا کے کام ہے, یہ آخرت کے, جلدی جلدی ابھی اس کو وائنڈ اپ کرو, کمپلیٹ کرو سارے اپنے کام. تو اپنے پیاروں کو اللہ پاک ایسی شان سے زندہ رکھتے ہیں, شان کی زندگی دیتے ہیں اور شان کی موت دیتے ہیں. کیونکہ جینے کا ایک انداز ہوتا ہے تو مرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. جو آدمی سارا دن ساری زندگی اللہ پہ فدا ہوتا رہتا ہے, کیا اس کی موت کیا بری ہوگی, پھر اس کی موت بھی شاندار ہوتی ہے کیونکہ اس کی زندگی شاندار تھی. تو جب موت آتی ہے تو پھر وہ پیشاب پخانہ کرتے ہوئے موت نہیں آتی, اگر موت آئے گی تو پھر کیسے آئے گی, یا تو وضو کرتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے, تہجد پڑھتے ہوئے, قرآن پڑھتے ہوئے, ذکر کرتے ہوئے, کسی نہ کسی نیک کام میں موت آئے گی. اور حدیث شریف میں ہے کہ جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا, جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. تو کہاں تک بیان کریں, کتنے لوگ ہیں جو بیچارے انتقال ہو گیا, اور کچھ لوگ سعودیہ میں کتنے, یہ ایک واقعہ نہیں ہے, بھرے پڑے ایسے واقعات. خود میرے ایک جاننے والے نے فون کر کے بتایا کہ بھائی میں نے ایک فلاں عزیز کو دیکھا, ان کا پتنی پیارے نام تھا ان کا, اور انہوں نے کہا کہ پیارے بھائی کیا یہاں پر آئے ہیں, پیارے میں میں نے کہا ان کو حرم میں دیکھا. جب انہوں نے فون کیا تو کہہ رہے, تو گھر والوں نے بتایا, رہے بھائی کیا کہہ رہے ہو, ان کو تو انتقال تو 10-15 دن پہلے ہو گیا. کہہ رہے ہیں بھائی میں نے خود دیکھا اور میں نے ان کو سلام بھی کیا, اشارہ بھی کیا, وہ بھی دیکھ کے مسکرائے, ہاتھ ہلائے, لیکن وہ رش میں ادھر ادھر ہو گئے. یہ کیا راز ہے, انتقال تو 15 دن پہلے ہو گیا تھا, یہ کون ہے یہ جو ان کی شکل میں اللہ نے پھرا دیا. ان کی حسرت تھی حرم جانے کی, جا نہیں سکے بیچارے. تو پھر باقاعدہ علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے, پھر اللہ پاک ان کے چہرے کا, ان کی شکل صورت کا ایسا کوئی فرشتہ بنا کے وہاں پہ چھوڑتے ہیں جو انہی کی شکل میں ہوگا, اور وہ قیامت تک جو ہے وہ کرتا رہتا ہے, ہر سال حج بھی کرے گا اور عمرے بھی کرتا رہے گا, اور ثواب ان کو ملتا رہے گا. تو اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہوتی ہے, اللہ پاک موت بھی ایسے نہیں دیتے, سارے غموں سے فکروں سے نجات دے کے موت دیتے ہیں. ایک بزرگ تھے, جب ان کا مرنے کا وقت آیا, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, دیر میں غالباً شادی ہوئی تھی, فکر تھی میں مر رہا ہوں, اللہ پاک میرے بچوں کو کون دیکھے گا, قریبی رشتے دار بھی نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ارشاد فرمائے, کیوں غم کرتا ہے, جیسے تیرے بچے ہیں ویسے میرے بچے ہیں, جیسے تیرے بچے ہیں ویسے میرے بچے ہیں. پھر وہ سکون سے ہو گئے, پھر ان کی وفات ہو گئی. تو بھائی یہ اللہ والا بننے میں دنیا کا بھی فائدہ ہے, آخرت کا بھی فائدہ ہے, اپنے گھر والوں کو بھی ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا ہے. محبت تو یہ تھوڑی ہے کہ ہم ان کو کیبل لگوا کے دے رہے ہیں, 50,000 کا موبائل فون لا کے دے دیا, ان کے حرام کاموں میں خوب پیسہ خرچ کر رہے ہیں, وہ تو ہم بھی برباد ہو رہے ہیں, ان کو بھی جہنم رسید کر رہے ہیں, یہ محبت تھوڑی ہے بھائی. جس طرح ہم دنیاوی ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں, اپنے پیاروں کی ہم آخروی جو ضروریات ہیں اس کا بھی ہم خیال رکھیں. بس اب اسی پہ اکتفا کرتے ہیں بھائی. بس آخر میں حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے, یہ 5 اعمال ضرور مختصر سے بتا دیے کرو, اس کا تعلق فرائض اور واجبات سے, اور ولی اللہ بنانے والے 5 اعمال, جو بھی انشاءاللہ 5 اعمال کر لے گا مرے گا نہیں جب تک اللہ پاک اس کو اپنی ولایت نہیں عطا فرمائیں گے, اور ان کا تعلق فرائض واجبات سے. تو پہلے قرآن پاک تجوید سے پڑھنے کا اہتمام کریں, 1-1.5 مہینے کی محنت ہے, قرآن پاک درست ہو جائے گا. نمبر 2, ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے, کھوری کے نیچے سے, دائیں سے اور بائیں سے, اور چاروں اماموں کا اجماع ہے, اختلاف کسی کا نہیں ہے کہ ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے, اور چاول کے دانے کے برابر بھی اگر ایک مٹھی سے داڑھی کم ہے تو ایسی داڑھی کا رکھنا اور مڑانا حرام ہے, اور حرام کام کرنے والا کبھی اللہ کا ولی دوست نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں دیکھ کے ہلاکت کی بدعا دی اور نفرت سے منہ پھیرا کہ جن لوگوں کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور وہ داڑھیوں کو منڈایا کرتے تھے. اور تیسرا عمل ہے کیا ہے, ما افصل من الکعبین من الازار فی النار, اوپر سے آنے والا لباس جس سے ٹخنے چھپیں گے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. یعنی مردوں کے لیے ٹخنے 2 صورتوں میں کھول کے رکھنا واجب ہے, جب ہم کھڑے ہوں, چل رہے ہوں, بیٹھے لیٹے ہوں تو چھپ جائیں, نہیں تو جہنم میں جلنے کی وعید ہے. تو ٹخنے کھول کے رکھیں, اس میں شرم نہ کریں, اور نماز میں تو خاص اہتمام کریں. اور چوتھا عمل کیا ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. تو اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نظروں کی حفاظت کا حکم دے رہے ہیں اور آگے فرما رہے ہیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. وجہ کیا ہے؟ جس کی نظر محفوظ نہیں رہتی اس کی شرم گاہ بھی محفوظ نہیں رہتی. زنا کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے نظر بازی. پہلے انسان دیکھتا ہے, بد نظری کرتا ہے, پھر اس کے بعد دل گندا ہوتا ہے, دماغ گندا ہوتا ہے, پھر شیطان اس کو اس کی طرف لپکاتے ہیں کہ تو بڑھ اور بات کو آگے بڑھاتا ہے, پھر بات چیت کرتا ہے, یہاں تک کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے کہ وہ زنا کاری کا ارتکاب کر جاتا ہے. تو اس لیے اللہ پاک زنا سے بچانے کے لیے بتا رہے ہیں, نہ دیکھو نہ پاگل ہو, نظروں کی حفاظت کرو تو معاملہ آگے بڑھے گا ہی نہیں. اللہ نے ہر حکم کی وجہ نہیں بتائی, لیکن اللہ آگے وجہ بتا رہے ہیں یہ حکم دینے کے بعد. یہ نظروں کی حفاظت کا حکم اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تمہارا تزکیہ ہو جائے, تم پاک صاف ہو جاؤ اور ولی اللہ بن جاؤ. جس کا تزکیہ ہو جاتا ہے وہ ولی اللہ بن جاتا ہے. اور عورتوں کو بھی اسی طرح اللہ پاک حکم دے رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عورتوں کو آپ کہہ دیں, مومن عورتوں کو, وہ بھی نامحرم مردوں سے نظروں کی حفاظت فرمائیں. اور حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا, زنا العین نظر, نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. دوسری حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ لعن الناظرہ منظورہ الیہ, اللہ پاک لعنت فرما, اللہ پاک لعنت فرما اس پر جو بد نظری کرے, اور اللہ پاک لعنت فرما اس پر جو بد نظری کے لیے خود کو پیش کرے. لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ اس بندے یا بندی کو اپنی رحمت سے دور کر دے. امام الانبیاء کی اب لعنت آئے گی, چین ملے گا؟ کس وجہ سے؟ بد نظری کی وجہ سے. لعنت کہ اللہ اس بندے یا بندی کو دور کر دے اپنی رحمت سے, اور کہ اور اللہ پاک اس پر ہی بد نظری لعنت فرما جو بد نظری کرے, جو اپنے آپ کو پیش کرے اس پر. پیش کرنے میں وہ عورتیں آ جاتی ہیں جو ہر ایک کے سامنے منہ کھول کے آ جاتی ہیں. تو بھائی جب یہ لعنت جب آپ وسلم کی بدعا کی لپیٹ میں ہم لوگ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب اس سے بھی محدثین فرماتے ہیں کہ اگر آدمی بد نظری نہیں کرتا کوئی, لیکن انسان ہے, کبھی نفس اور شیطان بہکا دیتے ہیں, بد نظری ہو گئی تو توبہ کر لے, اس سے فائدہ یہ ہوا کہ پھر وہ رسول اللہ کی لعنت کی بدعا میں نہیں آئے گا. لیکن عادتاً کرتا رہے گا بد نظری, اصلاح نہیں کرائے گا تو پھر ایک وقت آتا ہے پھر لعنت کی بدعا میں آ جاتا ہے. اور پانچواں عمل کیا ہے کہ دل کو پاک صاف رکھنا ہے, دل میں گندے خیالات لے کر نہیں آنے, جس سے اللہ کا قرب عطا ہوتا ہے اس قلب کے اندر. اور جو دل کو گندا رکھتا ہے, گندی سوچے پکاتا رہتا ہے, تو دل بالکل دل کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. یہ پانچوں مال کی توفیق جہاں بھی کہ کوئی بھی اللہ والا ہو یا اس کا کوئی غلام ہو, جہاں مناسبت ہو اور مزہ آئے بیٹھ کے, فائدہ ہو, تو پھر وہاں اپنا تعلق قائم کر لیں تو تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ ان پانچوں مال کی توفیق ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد, یا رب کریم یا ارحم الراحمین. یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ سو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, کہنے سننے میں جو غلطی کمی بیشی اگر کوئی ہو گئی تو شان رحمت سے اس کو بخش دے, معاف فرما دے. ہمارا مل بیٹھنا جو اللہ جو تیری رضا تیری خوشی کے لیے, اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہم سب کی اور ہمارے اہل و عیال کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو عافیت دارین نصیب فرما اور ان اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ, جس سے دنیا اور آخرت کی عافیت اور بھلائیاں ہم کو حاصل ہو. اللہ اپنے غضب والے اعمال سے اور ایسے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے جس سے اللہ پاک ہماری عافیتیں اور رحمتیں جو تو نے ہمیں عطا فرمائی وہ سب کی سب چھن جائیں. اللہ اپنے غضب والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے ہمارے قلوب میں اپنا خوف عطا فرما, اپنا ڈر عطا فرما, ہم کو اپنے کامل تقوی نصیب فرما. یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں, یا اللہ تو جاننے والا ہے, ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. یا اللہ جو بھی آئے محروم نہ جائے, دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے. اللہ جس کو جو بھی غم فکر پریشانی تکلیف ہو, اللہ اس کے غم کو تکلیف کو پریشانی کو اذیت کو دور فرما دے. اللہ دنیا بھی شاندار کر دے, آخرت بھی شاندار کر دے, چین ٹھنڈک سکون عافیت عطا فرما دے. یا اللہ جتنے بھی مفلس نادار غریب ہیں ان کو لال رزق سے غنی فرما. یا اللہ جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما. یا اللہ جو مالی تنگی کا شکار ہیں ان کی مالی مشکلات کو دور فرما, سب کو لال رزق سے غنی فرما. یا اللہ جن کے کاروبار نہیں چل رہے ان کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما. یا اللہ جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اللہ ان کو بہترین مطلب کے جوڑ عطا فرما. یا اللہ جن نوجوانوں کی شادیاں نہیں ہو رہی جلد سے جلد بہترین جگہ ان کی شادیاں کرا دے. اللہ پاک تمام مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما, تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما, تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں بھی کوئی بھی ہاسپٹلوں میں گھروں میں جہاں جہاں پورے روئے زمین میں کوئی بھی اللہ پاک بیمار ہو, صاحب ایمان ہو, یا کوئی بھی انسان ہو اللہ کسی بھی غم میں تکلیف میں اذیت میں بیماری میں مبتلا ہو, تو اللہ اس کی بیماری کو اذیت کو تکلیف کو اللہ دور فرما دے. یا اللہ اس کو چین ٹھنڈک سکون عافیت عطا فرما دے. یا اللہ اسلام کو خوب غلبہ عطا فرما. تمام امت مسلمہ کی ہم سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان میں اور پاکستان کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. فرما، یا اللہ سعودی عرب کو انہیں ایک صالح قیادت نصیب فرما، یا اللہ ترکی وغیرہ، لبنان، مصر وغیرہ میں جتنے بھی فحاشی اور یعنیت کے اڈے ہیں اور بے دین قوتیں وہاں پر حکمران بن گئی ہیں، اللہ نیک متقی مسلمانوں کو وہاں بٹھا دے، یا اللہ اپنے عذاب سے پہلے پہلے، اپنی پکڑ سے پہلے پہلے اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ فحاشی اور یعنیت کے جتنے بھی اللہ پاک ذرائع ہیں مسلم ممالک میں اللہ ان سب کو ختم کر فرما دے، یا اللہ علماء اور مشائخ، مساجد، مدارس کی، تمام دینی شعبوں کی، تبلیغی مراکز کی، خانقاہوں کی، مدرسوں کی، اللہ پاک جتنے بھی دینی خدام ہیں ہم سب کی جان و مال، عزت، آبرو کی پاور فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ اور جتنے بھی کل مومن مومنات کو بخش دے، معاف فرما دے، یا اللہ میرے والد صاحب کی، میری بہن کی، اور میرے مرشدین کی، اور ہمارے جملہ مرحومین کی، کل مومنین مومنات کی، سب کی کامل مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، تمام مسلمان اجنہ کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، کہ اللہ مختصر سے وقت میں جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم.